نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التحيات وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم کئی باتیں آج کی نشست میں عرض کرنے کو جی چاہتا ہے مگر پتہ نہیں وقت ساتھ دے گا کیا نہیں. ایک تو یہ کہ ابھی ہم چلے سے آئے, جماعت میں جانا ہوا تھا اللہ کی توفیق سے, اللہ کے فضل سے, کیونکہ جماعت میں جانا یہ اللہ پاک کی بڑی نعمتوں میں سے ہے. جیسے بہت پیسے کسی کو مل جائیں تو بڑی نعمت ہے, ایسے جماعت میں جانے کا کسی کو موقع مل جائے تو بڑی نعمت ہے. تو وہاں سفروں میں جو کچھ دیکھا وہ بڑے عجیب تاثرات ہوتے ہیں, وہ بھی سنانے کے ہوتے ہیں. اور وہ اس مقصد سے کہ اللہ پاک نے جیسے ابھی مولانا نے فرمایا کتنا اچھا ماحول اور کتنی اچھی جگہ اور علماء کرام کی صحبتیں, علماء کرام کا مجموعہ ہمیں دیا ہوا ہے, شکاگو والوں کو بالخصوص اور دیوان والوں کو اخص الخصوص, کہ ان کے قریب مسجد نور بھی ہے, جامع مسجد بھی ہے, رحمت عالم بھی ہے. الحمدللہ تعالی بہت بڑا فضل ہے یہ اللہ پاک کا. عجیب عجیب قصے دیکھنے میں آتے ہیں, کوئی بولنے والا نہیں, کوئی بتانے والا نہیں. پر وقت تو نہیں ہے کہ اس مسئلے میں زیادہ کوئی لفکشائی کی جائے, اہم یہ کہ آپ کی تشکیل وہ بھی کرنی ہے کہ بھائی جماعت میں جانے کا ارادہ کرو, جماعت میں وقت لگاؤ. آج وہ بھی تشکیل ہوگی انشاءاللہ. ہمارے امیر صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں ہوں, پتہ نہیں یہ بولتا نہیں بولتا اس موضوع پہ. وہ بھی ہوگی انشاءاللہ. اور جو حالات دیکھیں میرے دوستو, ایک بات سنا دوں تو آپ بہت اچھی تسلی ہو جائے گی کہ واقعی کیسے عجیب و غریب حالات ہیں. ایک جگہ ہم گئے تو وہاں چار جمعے ہوتے ہیں اور جمعہ 10 بجے سے شروع ہوتا ہے, 2 جمعے پہلے ہو جاتے ہیں, 2 جمعہ وقت ہونے کے بعد ہوتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ چاروں جمعے ایک ہی امام پڑھاتا ہے, پہلا پڑھا دیا پھر دوسرا پڑھا دیا پھر تیسرا, میں امام ہوں یہاں کا, اب 10 پڑھو میں ہی پڑھاؤں گا. کون سمجھائے ان بندگان خدا کو کہ بھائی دین کے نام پہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کوئی دینداری ہوتی نہیں, نہ کسی کا جمعہ ہو رہا نہ کچھ. کسی نے بتا دیا کہ جمعہ کا دن چونکہ عید کا دن ہے تو جو عید کا حکم وہ جمعہ کا حکم, اور عید کی نماز چونکہ پہلے ہوتی ہے 10 بجے 9 بجے, لہذا جمعہ بھی 9 بجے 10 بجے ہو سکتا ہے. یہ کسی نے سمجھا دیا. اور کسی کو فرصت نہیں ہوتی کہ اگر جمعہ کے دن عید آ جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید الگ اور جمعہ الگ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ عید کی نماز پڑھنے کے بعد میں پھر ظہر کی نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ عید کے دن آپ ظہر پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ اب ظہر بھی نہیں پڑھی اور ظہر کی جگہ پہ جمعہ پڑھ رہے ہیں اور جمعہ 10 بجے پڑھ کے چھٹی کر رہے ہیں, اور ایک ہی آدمی پڑھا رہا ہے. ظاہر ہے کہ بعد والے کی نماز تو نفل ہے اور وہ بےچارے فرض ادا کر رہے ہیں اپنے. جی وہ غریب تماشے دیکھنے میں آتے ہیں. کھانے پینے کا مسئلہ اور جناب نمازوں کا مسئلہ, اختلاط کا مسئلہ, مردوں اور عورتوں کے مکس گیدرنگ کا مسئلہ, کوئی ان کو بتانے والا نہیں. سب یہ سمجھے کہ بڑے پکے دیندار ہیں ہم لوگ, یہاں تو بہت ماشاء اللہ رجوع ہے آج کل اور بہت زیادہ دینداری چل رہی ہے. بے دینی تو بے دینی ہے, دین کے نام پہ کتنی بے دینی ہے اس کا دین کا علم آنے کے بعد ہی اندازہ ہوتا ہے. بے دینی تو بے دینی ہے, وہ تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن دین کے نام پہ 80% بے دینی ہی چل رہی ہے امریکہ میں. بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. تو یہ سب بھی دیکھنے کو ملا. جماعت کے جو فائدے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھنے کو ملے کہ اللہ پاک نے جماعت کی محنت کی برکت سے دن بدن مسلح بڑھانا شروع فرما دیے ہیں, مسجدیں بن رہی ہیں, نمازی بڑھ رہے ہیں, نوجوان طبقہ متوجہ ہو رہا ہے, لوگ توبہ کر رہے ہیں اور لوگ اللہ اور گھروں کے اندر دین کا ماحول آ رہا ہے. مستورات اور خواتین وہ تبلیغ کے کام میں دین کے کام میں لگی ہوئی ہیں. دین کی محنت میں لگنے والے لوگ اپنے بچوں کو حافظ عالم مفتی بنا رہے ہیں. اپنے ملک میں سہولت نہیں ملتی ہے تو بیرون ملک ان کو بھیج رہے ہیں. یہ سب جماعت کی برکتیں, یہ بھی دیکھنے میں آئی. آج کی مبارک رات ہے, اس موضوع سے بھی کچھ بات کرنی ہے. ہمارا سالانہ فنڈ ریزر ہے, اس موضوع پہ بھی بات کرنی ہے. بتاؤ کون سی بات کرنا آپ پسند کریں گے؟ آخر کا مت کرو. اور مدرسے والے بولتے کہ تو کچھ بول نہ مت بول, بول یا نہ بول لیکن یہ بول, اس لیے کہ وہ ہمارا جو اپنا فنڈ ریزر ہوا تھا ماؤنٹیز میں, وہ ہوا تھا بلڈنگ فنڈ کے, بلڈنگ کو پیڈ آف کرنے کے سلسلے میں. بلڈنگ کو تو پیڈ آف کرنے کے لیے جتنے پیسے وہاں سے آئے اتنے بلڈنگ کو پیڈ کرنے کے لیے دے دیے گئے. یہ تو لمبا پروسیس ہے اپنا, کہ بھائی 2 ملین باقی ہیں, اس میں سے 3 لاکھ جمع ہوئے تھے تو وہ دے دیے, جتنے بھی جمع ہوئے تھے وہ دے دیے. تب ہمارا جو آپریشنل کاسٹ ہے, ہم کو جو منتھ ٹو منتھ خرچہ کرنا پڑتا ہے ادارے پہ, جس میں ہر مہینے کا خرچہ قریب کم و بیش $1 لاکھ ہوتا ہے, تو وہ تو آپ حضرات کو دینا ہی دینا ہے. وہ کہاں گئے؟ وہ نہیں دیں گے تو ہم کہاں سے تنخواہیں دیں گے؟ 20 مہینے کی تنخواہ میں ہمارے اکاؤنٹنٹ صاحب بول رہے تھے کہ صاحب پیسے نہیں ہونے سے تھوڑی سی تنخواہیں روک دی گئی, شرعیہ بورڈ والوں کی تنخواہیں روک دی گئی. یہ لوگ سب سے زیادہ کام کرتے ہیں نا, اس لیے ان کی تنخواہ فی الحال روک دیتے ہیں. تو اس لیے میرے دوستو فنڈ ریزنگ میں بھی حصہ لینا ہی ہے جو اللہ پاک ہمیں دے. اور میری گزارش یہ ہے کہ جب بات آئے تو کوئی ساتھی ایسا نہ ہو جو حصہ نہ لے, کچھ نہ کچھ تو اس کو حصہ لینا ہی لینا ہے. اپنی بساط کے وقت ہے, قطرہ قطرہ دریا شبد. جو اللہ پاک ہمیں دیا ہے ہم تھوڑا سا اس میں حوصلہ کریں گے, ہمت کریں گے, اللہ پاک اس میں برکت دے دے گا ادارے میں بھی, اور برکت تو آپ کو ملے گی ملے گی. دینے والا اگر نیک نیتی سے دے رہا ہے, اگر اس کو برکت نہیں ہوئی تو حضور کی بات جھوٹی ہو جاتی. کیا یہ ممکن ہے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن سرکار کی بات غلط نہیں ہو سکتی. اگر اخلاص ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کے مال میں برکت نہ ہو, آپ کے حالات میں خوشی نہ آئے, اور حق تعالی شانہ آخرت میں محض سوال ہی نہیں پیدا. سب کچھ ہو سکتا ہے میرے دوستو, نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی, سرکار کی بات سب سے پکی ہوتی ہے. انہوں نے فرمایا ایمان والے کا کام تو یقین کرنے کا ہے. اور میرے دوستو آج کی رات جو ہے اس کی بڑی عجیب بات ہے, بہت عجیب و غریب باتیں ہیں. ہمارا شمسی مہینہ شروع ہوتا ہے جنوری سے, ہمارا قمری عربی کا مہینہ شروع ہوتا ہے محرم سے, ہمارا اکاؤنٹ کا مہینہ شروع ہوتا ہے. کب ہوتے ہیں اکاؤنٹنگ کا حساب آخری؟ وہ بھی جنوری میں ہو جو مارچ میں ہوتا ہے, تو مارچ کے مہینے سے شروع ہوتا ہے بھائی ٹیکس کا, اس کا اس کا حساب دینا کرنا لینا. ہماری قسمت کا سال شروع ہوتا ہے نصف شعبان سے. قسمت کا حال, ہمارے حالات کا جو سال ہے, احوال کا سال ہی ہے, اور ہر فرد کے حال کا سال ہوتا ہے. حالات جو ہیں وہ سال کو سال جو نظام حالات کا بنتا ہے وہ نصف شعبان سے بنتا ہے. پیسہ بھی حالات میں سے ہے, چاند کا حساب بھی حالات میں سے ہے. چاند مطلب یہ کہ ان سب سالوں میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ اسی کو ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ آج پورے آنے والے اگلے سال کے حالات کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تنفیز ہوتی ہے, فرشتوں کو حوالے کر دیا جاتا ہے کہ بھئی تمہاری یہ ڈیوٹی ہے, فلاں 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 حالات کے ساتھ یہ ہوگا, کون ہائر ہوگا, کون فائر ہوگا, کس کے یہاں شادی ہوگی, کس کی نہیں ہوگی, کس کی شادی ہوگی, کس کی طلاق ہوگی, کس کے یہاں اولاد ہوگی, کس کے یہاں اولاد نہیں ہوگی, کون خوشی اٹھائے گا, کون صدمہ اٹھائے گا, کس کے یہاں ولادت ہوگی, کس کے یہاں موتا ہوگی. یہ حالات آج کے دن طے ہوتے ہیں, اور آج بڑا اہتمام ہوتا ہے آسمان پر. اللہ تبارک و تعالی نزول فرماتے ہیں, آسمان اول پر تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کون ہے معافی مانگنے والا کہ میں معاف کروں، کون ہے عافیت مانگنے والا کہ میں اس کو عافیت دوں، کون ہے عفت مانگنے والا کہ میں اس کو عفت دوں، کون ہے غنا مانگنے والا کہ میں اس کو غنا دوں، کون ہے دنیا مانگنے والا کہ دنیا کی چیزیں دوں، آخرت مانگنے والا کہ آخرت کی چیزیں دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے آج کی رات، حدیث شریف میں یہ مضمون آیا ہے. لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آسمان اول پر روزہ نہیں آتے ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آخر شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اول پر نزول فرماتے ہیں اور یہ اعلان ہوتا ہے. کیونکہ شب برات کی کیا خصوصیت ہوئی؟ شب برات کی خصوصیت یہ ہے کہ اور دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نزول فرماتے ہیں آخر شب میں، اور شب برات میں اللہ پاک نزول فرماتے ہیں شام ہوتے ہی، شروع سے ہی آ جاتے ہیں. اور اللہ پاک نزول فرماتے ہیں کما یلیق بشانہ تعالیٰ، ان کی شان کے جو مناسب ہے، کیونکہ اللہ پاک کے لیے عروج نزول نہیں جمتا. عروج نزول چڑھنا اترنا آنا جانا یہ مادے کی خصوصیات میں سے ہے، چیزوں کی خصوصیات میں سے ہے، جسم کی خصوصیات میں سے ہے. اللہ پاک جسم سے اور جسمانیات سے سبحان ہے، پاک ہیں. اب جیسے اللہ پاک نزول فرماتے ہیں یعنی خاص رحمت فرماتے ہیں، تجلی فرماتے ہیں، اور چونکہ سال ختم ہوا، نیا سال شروع ہو رہا ہے اور لوگوں کی تقدیروں کا ٹائم ہے اور خاص خاص فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں، تو اللہ پاک فیصلوں کے وقت میں رحمت پر بہت متوجہ ہوتے ہیں، رحمت کو عام فرماتے ہیں، رحمت کو اصل پالیسی بناتے ہیں. اللہ پاک کی اصل پالیسی رحم کرنے کی ہے، انتقام لینا، سزا دینا، چور کو پکڑنا، ڈکیت کو پکڑنا. نیچے آواز نہیں آ رہی، دیکھو بھائی کسی نے کھٹکا تو نہیں دبا لیا آگے کچھ، دیکھو باہر بھی نہیں آ رہی، بحال ہو گئی. اچھا اچھا، وہ پھر نیوز لے رہے، پھر کیا پتا دو طرف سے دو نیوز آ رہی ہوں، کہیں آ رہی ہو کہیں نہ آ رہی ہو. آ رہی ہو عارف بھائی کو بھیجے ہیں کیا بھائی؟ عورتیں بلا رہے ہیں صبح. تو حق تعالیٰ شانہ تجلی فرماتے ہیں اور بہت مغفرت کی جاتی ہے. ایک روایت میں یہ مضمون آیا ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر آج کی شب اللہ پاک لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. بنو کلب عربوں کا ایک قبیلہ تھا، ان کا بزنس جو ہے وہ شیپ ہی تھا، بکریاں ہی بیچا کرتے تھے، بکریوں کا کاروبار تھا اسپیشل. ویسے تو عام طور پر بکریاں رکھنے کا رواج تھا، لوگوں کے پاس دو دو سو، تین تین سو، چار چار سو بکریاں ہوا کرتی تھی، لیکن بنو کلب کے پاس سب سے زیادہ ریوڑ تھے، سب سے زیادہ بکریاں تھیں ان کے پاس. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کو خاص طور پر ذکر فرمایا کہ بنو کلب کے پاس جو بکریاں ہوتی ہیں ان بکریوں پہ جو اتنے بال ہوتے ہیں ان بالوں کی بقدر اللہ پاک آج کی راتیں مغفرت فرما دیتے ہیں، یعنی بہت زیادہ مغفرت کا اعلان ہوتا ہے. اس لیے آج کی رات میرے دوستو بڑی اہمیت والی ہے، مانگنے کی رات ہے اللہ پاک سے. اس سلسلے میں جو روایتیں شب برات کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے پڑھاتے سنتے ہیں نا، جو علماء کرام سے ہم سنتے ہیں، وہ سب صحیح ہوتی ہیں، وہ صحیح ہیں، وہ روایتیں ہیں. اس میں تین قسم کے گروپ پائے جاتے ہیں، ایک وہ جو شب برات کا بالکل انکار کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، اور ایک ایسے ہوتے ہیں کہ جو شب برات کے بارے میں ہر قسم کی رتب و یابس کو اکٹھا کر لیتے ہیں، صحیح غلط مناسب نامناسب، اس کے ساتھ رسم و رواج کو بھی شامل کر دیتے ہیں، کھچڑا بھی پک رہا ہے، حلوہ بھی بٹ رہا ہے اور پٹاخے بھی چھوٹ رہے ہیں، روحوں کو بھگایا جا رہا ہے کہ آج کی رات قبرستان سے روحیں اٹھ کے گھروں پہ آتی ہیں، کہیں گھر میں گھس نہ جائیں، پٹاخے چھوڑو تاکہ آواز سے بھاگ جائیں. کانسیپٹ ہیں الگ الگ، لوگ سمجھتے ہیں کہ خوشیوں سے پھوڑتے ہیں شاید، نہیں، یہ اصل میں آیا ہے یہ دیوالی سے. اور دیوالی کی رات میں ان لوگوں کا تصور یہ ہے کہ روحیں آتی ہیں گھروں کو، اور روحیں آتی ہیں تو ان کو ڈرا کے بھگانا چاہیے، لہذا خوب پٹاخے چھوڑو کہ دھماکوں سے انسان بھاگ جا رہے ہیں تو ان کا کیا ہے، تو لہذا ان کو بھگاؤ یہاں سے. وہاں سے پھر مسلمانوں نے سوچا کہ بھائی تو اپنے پیسوں کو آگ لگاتا ہے تو میں کیوں نہ لگاؤں، مسلمان کو تو نقل کرنا ہے چاہے اس میں کچھ عقل استعمال ہو سکے یا نہ ہو سکے، مجھے نقل کرنی ہے بس، نقل میں میری کامیابی ہے. اور کس کی؟ بےمانوں کی نقل میں کامیابی، حضور کی نقل میں کامیابی مسلمان کو نہیں دکھتی آج، صحابہ کی نقل میں نہیں دکھتی، صحابہ ہمارے اسٹار نہیں ہیں، حالانکہ حضور نے فرمایا کہ صحابہ تمہارے اسٹار ہیں، اصحابی کا نجوم کا مفہوم تو یہی نکلا، ہمارے اسٹار جو ہے نا صحابہ ہیں، فلمی دنیا کے اسٹار اسٹارز نہیں ہیں، وہ اندھیرے کے اسٹارز ہیں، اجالے کے نہیں ہیں، وہ اچھائی کے نہیں ہیں، وہ برائی کے ہیں، اس میں مکاریاں سکھائی جاتی ہیں، اس میں لڑائیاں سکھائی جاتی ہیں، اس میں عاشقی سکھائی جاتی ہے، اس میں بےہودگی سکھائی، اس کے اسٹار ہیں وہ، ہمارے دماغ میں آگے بات کہ بھائی یہ اسٹار ہے لہذا اس کو فالو کرنا چاہیے، ہم چل پڑتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے تو ایسا کیا شب برات کو کہ اس میں ہر قسم کی رتب و یابیس، اچھا برا سب ملا دیا، نمازوں کے سلسلے میں کچھ روایتیں بنا دی، ثواب کی کچھ روایتیں بنا دی، نہ تو ویسا کرنا ہے کہ بالکل پوری طرح بغیر جو ہے نا آنکھ بند کر کے قبول کر لیا جائے، نہ بالکل ایسا کرنا ہے کہ اگنور کر دیا جائے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو علم حدیث کے بہت بڑے خدمتگاروں میں سے ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، غیر منقسم ہندوستان میں علم حدیث کی بڑی خدمت کرنے والوں میں جن کا نام ہے سب سے اولین ابتدائی میں، ان میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، ان کی کتاب ہے شیعۃ اللمعات جو مشکا شریف کی شرح ہے، اس کے مقدمے میں انہوں نے حدیث کی قسمیں بیان کی ہیں، تفصیلات بیان کی ہیں، کون سی حدیث سنانے کی، کون سی نہیں سنانے کی، کون سی صحیح، کون سی ضعیف، کون سی منقطع، کون سی مرفوع، کون سی متصل، کون سی غیر متصل، کون سی معضل، کون سی معروف، کون سی منکر، حدیث کی خالی دو ہی قسمیں نہیں ہیں، حدیث کی تو بیسیوں قسمیں ہیں، وہ تفصیل داری انہوں نے لکھی ہے۔ انہوں نے فضائل الایام والشہور نامی کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے شب برات سے متعلق روایتوں کو جمع فرمایا ہے۔ یہ بات تھوڑی ہے کہ ان روایتوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں اور ان روایتوں کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے، ان روایتوں کی اصل ہے، ان روایتوں پہ اعتماد کیا جائے گا، ان کو سنایا جائے گا، اس کی ترغیب دی جائے گی، اور اس سلسلے میں قدر کرنے کی لوگوں کو قدر کرنے کے لیے اور احیاء لیلہ کے لیے، رات جاگنے کے لیے اور عبادت کرنے کے لیے، استغفار کرنے کے لیے، قبرستان جا کے دعائیں مغفرت کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارا جائے گا، آمادہ کیا جائے گا، ترغیب دی جائے گی اس پر۔ اس لیے آج کی اس مبارک رات میں میرے دوستو بڑی بڑی روایتیں ہیں، بہت روایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع اس مناسب رات کی مناسبت سے بیان فرمائے ہیں، سنائے ہیں امت کو، بتائے ہیں امت کو، اس لیے آج کی رات جو ہے وہ حالات کی رات ہے، تقدیر کی رات ہے۔ یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس میں اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ حامیم، حامیم تو حامیم ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہوتا، مقطعات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کا سیکرٹ ہے، راز ہے، ما بین اللہ و بین رسولہ، اللہ کے درمیان ہے، اس کے رسول کے درمیان، اسی وجہ سے اللہ و رسولہ عالم، اللہ پاک اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا کتاب مبین کی قسم ہے، اسی کتاب کی جو بہت واضح انداز میں بیان کرنے والا ہے، اس کی قسم ہے کہ ہم نے اس کو، یعنی اس کتاب کو مبارک رات میں نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا۔ اب ساری دنیا کو یہ پتا ہے کہ قرآن پاک تو شب قدر میں نازل ہوا جو کہ رمضان میں ہوتی ہے، رمضان کے آخر اشرے میں ہوتی ہے، اس لیے بہت سے مفسرین ادھر چلے گئے کہ یہ آیتیں بھی شب قدر سے متعلق ہیں، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بحث کی ہے اس معاملے میں، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ آیتیں شب برات ہی سے متعلق ہوں گی۔ اس میں انہوں نے کچھ نکات عجیب بیان فرمایا ہے جس سے متعین ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ شب برات سے متعلق ہے۔ اب متعلق ہے اگر شب برات سے تو آیت کی توجہ کیسے کریں گے کہ بھئی وہ تو شب قدر میں نازل ہوا، قرآن پاک اللہ پاک فرما رہے ہم نے اس کو اس میں مبارک رات میں نازل فرمایا، تو اس سے شب برات کیسے مراد ہو جائے گی؟ وہ ایسے مراد لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں فیصلے فرماتے ہیں اس رات میں، تو قرآن پاک کے نازل ہونے کا فیصلہ بھی اسی میں کیا گیا کہ بھئی شب قدر میں، آنے والی شب قدر میں، رمضان میں قرآن پاک کو کہ وحی کے سلسلے کو جاری کیا جائے گا، وہ نزول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لانے کا ہے، یہ نزول حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزول کے فیصلے کا ہے، اور اللہ کا فیصلہ خود نزول ہوتا ہے، ان کا فیصلہ اصل ہوتا ہے بس۔ تو یہ تقدیروں میں سے ایک تقدیر یہ بھی ہے، حالات میں سے ایک حال یہ بھی ہے کہ کب جو ہے نا قرآن پاک کے نزول کے سلسلے کو، اتارے جانے کے سلسلے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع کیا جائے، اس کا فیصلہ اس مبارک رات، جیسے اور حالوں کا فیصلہ ہوا، اور چیزوں کا فیصلہ ہوا، اس کا بھی فیصلہ ہوا، پھر شب قدر میں اس کو اتارا گیا، لوہے محفوظ سے آسمان اول پر نازل کیا گیا اس رات میں، پھر وہاں سے آہستہ آہستہ شروع نازل کرنا شروع کر دیا گیا، یہ ایک توجیہ کی جاتی ہے، اور یہ کیا کہ فیصلہ کیا گیا اور پھر نازل کرنا شروع کر دیا گیا. تو ان دونوں آیتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کہ بھائی اگر اس سے ہم شب برات مراد لیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب نکالیں گے، کیا توجیہ اس کی ہوگی. اور پھر دوسری بات یہ بہت اہم ہے کہ فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے امر کا فیصلہ کیا جاتا ہے، جس کی تفصیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان فرمائی جو میں نے سنایا آپ کو. اور شب قدر کے بارے میں یہ مضمون نہیں ہے کہ اس میں قرآن پاک کے نازل ہونے کے علاوہ دوسرے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بات کی وجہ سے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ کہا جائے گا کہ یہ شب برات سے متعلق آیت ہیں، اس واسطے کہ شب قدر میں قرآن پاک کے نازل کیے جانے کے علاوہ دیگر امور کے فیصلے کا بیان نہیں ہے. پورا سورہ قدر آپ پڑھ لیں گے تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے لے کے آخر تک یہی ہے کہ ہم نے اس کو نازل فرما دیا اس نے. لہذا دوسرے مفسرین کی تفسیر کو بھی یہ نہیں کہیں گے کہ وہ غلط ہے، مگر اگر اس سے شب برات والی تفسیر مراد لی جائے تو اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، اور اس کے معیدات موجود ہیں، اس کے لیے قرائن موجود ہیں. ہاں، آج کی رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے حکمت والے امر کا، اور اللہ پاک کا کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں ہوتا. اسے جتنے کاموں کا فیصلہ ہوتا ہے سارے حکمت والے ہوتے ہیں. یہی بتایا گیا ہے کہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتے، جو فیصلے ہوتے ہیں وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتے، چاہے تکلیف کے فیصلے ہوں، آرام کے فیصلے ہوں، خوشی کے فیصلے ہوں، غم کے فیصلے ہوں، مال ملنے کے ہوں، مال نہیں ملنے کے ہوں، جاب پروان چڑھنے کے ہوں، جاب کے لاس کر جانے کے ہوں، کاروبار پنپنے کے ہوں، کاروبار کے اندر لاس ہو جانے کے ہوں، کوئی بھی فیصلے بندوں کی طرف آئیں گے، چاہے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آئیں، کثرت کی وجہ سے آئیں، تو بھی حکمت سے خالی نہیں ہے کہ گناہ معاف ہونا اس کو بندے کو تو تب پتہ چلے گا گناہ معاف ہونے کا فائدہ کہ کل قیامت میں جب پہنچے گا کہ صاحب وہ مصیبت آئی تھی اور اس سے گناہ معاف کر دیے گئے تو کہے گا پروردگار تو صبح سے شام تک مصیبت ہی ڈالنا تھا تاکہ سارے گناہ معافی ہو جاتے میرے. حکمت سے تو کوئی بھی خالی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس رات میں میرے دوستوں فیصلے فرماتے ہیں، مگر فیصلوں میں ایک نزاکت ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے فیصلے ہماری توجہ، ہماری دعا، ہمارے رجوع الی اللہ، ہمارے توبہ اور ہمارے ارادوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آج کی رات میں. یہ سمجھنے کی چیز ہے تھوڑی سی. حق تعالیٰ شانہ کی جو تقدیر ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تقدیر مبرم اور ایک تقدیر معلق. تقدیر مبرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہونے والا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے کہ کیا ہونے والا ہے، تو علم الہی میں جو اصل بات ہے سب ہو ہونے کے بعد بھی درمیان کے واسطے، اسباب، رکاوٹیں، موانع، دور ہونے نہیں ہونے کے باوجود بھی کیا ہونے والا ہے وہ تو اللہ رب العزت جانتے ہی ہیں، کیونکہ ان کا جاننا ضروری ہے، وہ جانے بغیر اللہ نہیں بنتے. اللہ کے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے، علم ان کی صفت ہے اور علم محیط ہوتا ہے ان کا، اللہ پاک کا علم محیط ہوتا ہے، اللہ کا علم یقینی ہوتا ہے، اللہ کا علم جامع ہوتا ہے، اللہ کا علم کامل ہوتا ہے، اس میں شک نہیں ہوتا، اس میں ادھورا پن نہیں ہوتا اور اس میں کمی نہیں پائی جاتی، وہ کمی زیادتی کا متحمل نہیں ہوتا، کمی زیادتی کے قابل نہیں ہوتا. وہ اگر کمی کے قابل ہو تو بھی عیب ہے، زیادتی کے قابل ہو تو بھی عیب ہے، کیونکہ زیادتی کے قابل ہونے کا مطلب کچھ کمی ہے، تبھی تو زیادتی کے وہ قابل ہوتا ہے. اللہ کے علم میں نہ کمی نہ وہ جامع ہوتا ہے، اسی لیے ان کے پاس ماضی، مستقبل، حال سب ایک ہے، فیوچر جو ہے وہ بھی اللہ پاک کے سامنے ہی ہے بالکل، جیسے پاسٹ اللہ کے سامنے، جیسے حال اللہ کے سامنے پریزنٹ، ایسے ہی فیوچر بھی اللہ کے سامنے. زمانہ جو ہے نا ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، جیسے جگہ جو ہے نا وہ ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہوتی. تو بری ہے قید زمان سے، تو بری ہے قید مکان سے. زمانے کی قید سے بھی اللہ پاک بری ہوتا ہے اور مکان کی قید سے بھی اللہ پاک بری ہوتا ہے. ٹائم میں نہیں آتے اللہ، ٹائم تو اللہ بناتے ہیں، جگہ میں نہیں آتے اللہ پاک، جگہ تو اللہ بناتے ہیں. اللہ کے بنانے سے جگہ بنی ورنہ جگہ کہاں تھی؟ اللہ کے بنانے سے وقت بنا ورنہ وقت کہاں تھا؟ تو مکان پہ بھی وہ حاوی، زمان پہ بھی وہ آئی ہے. جو زمان سے اوپر ہیں تو اس کی وجہ سے حضور یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ٹائم نہیں ہوا کرتا. اور یہ اللہ پاک کی قدرت بڑی عجیب ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے زمانے سے وہ پاک ہیں، اگر چاہیں تو کسی بندے کو زمانے سے ہٹا لے بھی سکتے ہیں، جگہ سے ہٹا لے بھی سکتے ہیں، ایک کتاب میں میں نے پڑھا تصوف کی کہ جب واحد حقیقی موحد کامل پر, واحد حقیقی اللہ کو کہتے ہیں, موحد کامل جس کی توحید کامل ہے, جب واحد حقیقی موحد کامل پر جس صفت سے تجلی کرتا ہے اس صفت کا اثر ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے اس کو الگ کر لیا جاتا ہے اگر وہ قیدوں کے اندر بند ہے تو. جیسے لازمانی ہونے کی تجلی اگر اللہ پاک کسی پر فرمائیں گے تو زمانہ نہیں رہے گا اس کے لیے, لامکانی ہونے کی تجلی فرما دیں گے تو جگہ نہیں رہے گی اس کے لیے. جیسے معراج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لازمانی کی تجلی تھی. اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایمان لانے کی بات اسی لیے کہی جاتی ہے نا کہ ایسا واقعہ اتنے وقت میں کیوں کر پاسبل ہے کہ بنفس نفیس جسم کے ساتھ آپ تشریف لے گئے آسمانوں پر, پہلے بیت الحرام سے بیت المقدس گئے, وہاں سے پھر جناب والا وہاں پہ سب انبیاء سے تعارف ہوا, خطبے ہوئے, ایک ایک کا بیان ہوا, وہ بیانات کیا ہوئے وہ تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے, وہ حدیثوں میں موجود ہے, پھر امامت ہوئی, نماز ہوئی, ٹائم تو لگا ہی نا اس میں, اور پھر اس کے بعد میں آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے, پھر پہلے پہ بھی نہیں دوسرے پہ بھی, پہلے پہ بھی دوسرے پہ بھی تیسرے پہ بھی چوتھے پہ بھی پانچویں پہ بھی چھٹے پہ بھی ساتویں پہ بھی, پھر اس سے آگے سدرۃ المنتہا بھی گئے, پھر سدرۃ المنتہا سے آگے اس سب سے زیادہ گئے, سدرۃ المنتہا سے آگے 70,000 حجابات آپ نے طے فرمائے جیسے روایتوں میں آتا ہے. 70,000 حجاب کے لیے یہاں سے سدرہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اس سے بہت آگے کی چیز ہے وہ, اور یہاں سے آسمان کی مسافت 500 سال کی ہے, حضور نے فرمایا ہے آسمان کی موٹائی وہ 500 سال کی ہے, اور پہلے آسمان اور دوسرے آسمان میں موٹا مسافت گیپ جو ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا یہاں سے آسمان کا ہے, اور دوسرا بھی اتنا ہی موٹا ہے, پھر دوسرے سے تیسرا بھی اتنا ہی ہے, موٹاپا بھی اتنا ہی ہے, گیپ بھی اتنا ہی ہے, موٹاپا بھی اتنا ہی ہے, گیپ بھی اتنا ہی ہے. ساتواں آسمان, آسمانوں اور خالی مسافتوں کو بلا لیے تو 1400 تو 14,000 تو یہی ہو گئے, ساتھ ساتھ 14 ہو گئے, 14 کو 5 سے ضرب اس میں تقسیم کر لیں گے تو آپ اندازہ لگائیے 7,000 ہو گئے, 7,000 جو بھی ہوتے ہوں اتنی مسافت. اچھا پھر اللہ پاک سے بات چیت ہوئی, اللہ پاک سے بات چیت میں 10 مرتبہ آنا جانا ہوا, موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں مشہور ہی ہے نا کہ 50 نمازیں لے کے آ گئے تھے آپ, تو علماء فرماتے ہیں کہ 50 کے 50 حضور لے کے اس لیے آ گئے کہ آپ کو اپنی امت پر اتنا اعتماد اتنا کانفیڈنس تھا کہ حضور اس سے اتنی محبت کرنے والی یہ امت ہے کہ اگر حضور 50 دے دیں گے تو یہ 50 بھی کر کے بتا دے گی. پھر اس وقت توحید میں مستغرق تھے آپ, غلبہ اس کا تھا جو آپ اللہ پاک نے دیا وہ لا لیے, اور نماز تو ہدیہ ہے تحفہ ہے اللہ پاک کا, بہت بڑی نعمت ہے. اب آپ کو $50 کوئی دے دیا تو یہ تھوڑی آپ بولیں گے کہ نہیں 5 پیسے میرے کو 45 واپس, ہمارے مدرسے کو دے کے دیکھو آپ 50, وہ ایسا بولتے کیا کہ نہیں 5 پیسے 45 واپس لے لو, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے واپس کرتے 45. مگر پھر موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ حضرت یہ لانگ لے فاشقی ہے, یہ معمولی چیز نہیں ہے, یہ ایک آدھ ٹائم کی بات نہیں ہے, یہ امت آپ کی مشکل میں پڑ جائے گی. آپ میری آپ امت پر شفیق تھے, بالمؤمنین رؤوف الرحیم, وہ رؤوف الرحیم تھے, جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے متوجہ کیا تو آپ چلے گئے, پھر آپ نے جنت کا معائنہ کیا, پھر آپ نے جہنم کا معائنہ فرمایا, جنت کے احوال دیکھے, جنتیوں کے احوال دیکھے, جنتیوں کے محلات دیکھے, حضرت عمر کے محل کا معائنہ فرمایا, حدیثوں میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, حضور نے فرمایا کہ ایک موتی کا محل میں نے دیکھا اتنا خوبصورت کہ اس کی خوبصورتی اور چمک کو دیکھ کر میں نے اندازہ یہ کیا کہ یہ میرا ہو سکتا ہے, آپ اندازہ فرمائیے. میں نے پوچھا جبرائیل سے کہ جبرائیل یہ کس کا, فرمایا کہ یہ ایک عرب کا ہے, تو کہنے لگے کہ میں نے دل میں سوچا کہ میں عرب ہوں, شیخوں کے مزے یہاں پہ بھی وہاں پہ بھی, عجیب بات ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ نہیں یہ ایک قریشی کا ہے, عرب قریشی کا ہے. حضور نے فرمایا میں نے سوچا کہ میں عرب بھی ہوں اور قریشی بھی ہوں, عرب میں بہت سے قبائل ہیں اس میں قریش قبیلہ ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریشی ہیں عرب, تو پھر مجھے تو یہ ہو گیا کہ نہیں یہ قریشی عرب ہے تو پھر میں ہی ہوں. پھر حضرت جبرائیل نے بتایا کہ نہیں یہ آپ کا نہیں ہے, فرمایا پھر یہ کس کا ہے, فرمایا یہ عمر بن الخطاب کا ہے. حضرت عمر کی فضیلت کا اندازہ کیجیے, ان کی محبوبیت کا اندازہ کیجیے, ان کے مقام کا اندازہ فرمائیے. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے خیال ہوا کہ باہر سے اتنی بیوٹی ہے اس میں, اندر کیا کچھ نہیں ہوگا, باہر کے در و دیوار تو اتنے زیادہ نہیں ہوتے نا, جو اندر کا جو ڈیکوریشن ہوتا ہے, جو اندر کا فرنیچر ہوتا ہے, جو اندر کے کام ہوتے ہیں. تو کہا مجھے خیال آیا کہ میں اندر قدم رکھ کے دیکھ لوں کہ ہوتا کیا ہے, کیسے ہے, اندر کیسا ہے. مجھے عمر کی غیرت کا خیال آ گیا کہ عمر کو غیرت آئے گی کہ میں نے اس کے گھر میں قدم رکھا تو ہو سکتا ہے اس کی حوروں کو دیکھ لیا ہو. مجھے اچھا نہیں لگا پھر, اس لیے میں پیچھے ہو گیا. عجیب بات یہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سنا رہے تھے تو حضرت عمر مجلس میں موجود تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کیا غیرت ہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کیا غیرت ہے, آپ اندر تشریف لے جاتے, کوئی حرج کی بات نہیں. عمر حضور نے فرمایا, تو یہ اتنا تفصیلی معائنہ, جہنم کو, جہنمیوں کو دیکھا اور سزاؤں کے جو اسٹائل ہیں وہ دیکھے, کیونکہ سب کے ساتھ ایک لاٹھی نہیں ہے کہ سب پہ ایک ڈنڈا مار دیا کہ یہ بھی غلطی والا اس پہ ایک ڈنڈا, یہ بھی غلطی والا اس پہ ایک ڈنڈا, یہ بھی غلط نہیں. وہاں کا سسٹم یہ ہے میرے دوستو کہ جس ٹائپ کا بندوں کا, انسانوں کا عمل ہوتا ہے اس ٹائپ کی سزا ہوتی ہے وہاں پہ. نماز نہیں پڑھنے والے کی سزا الگ ہے, سود کھانے والے کی سزا الگ ہے, ذمہ داریوں کو لے کے نہیں نبھانے والے کی سزا الگ ہے, لوگوں میں فتنہ کرنے والے کی سزا الگ ہے. مختلف سزائیں اپنے اس موقع پر دیکھیں. ہم سمجھتے ہیں کہ نماز چھوڑ گئی تو ایسی کیا بات ہو گئی. اتنا سارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معائنہ فرمایا, تو بتائیے کتنا وقت لگا ہوگا. مگر یہ وقت ایسا ہوا کہ راتوں رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے بھی, یہ سب کچھ ہوا بھی, آپ تشریف لائے بھی, اور ہم سب ایمان والے, اس پر ایمان رکھنا فرض ہے, عقیدے کی چیز ہے, یہ قرآن پاک میں اس کا بیان ہے, اور اللہ پاک قدرت والے ہیں, سب کر سکتے ہیں. تو ہوا کیا تھا, صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے لازمانی کی تجلی فرما دی, زمانہ ہٹا دیا سرکار سے. کتنا ہی وقت گزرا ہو, جب آپ تشریف لائیں گے نا تو زمانہ وہیں سے اسٹارٹ ہوگا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام یہاں آئیں گے تو جا کے کتنا عرصہ ہو گیا, بہت زمانہ ہو گیا, قیامت کے قریب وہ نازل ہونے والے ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کتنی ہے تو بولیں گے کہ 2033 سال کی ہے, 3033 سال کی, ایسا نہیں. وہ 40 سال تو کل رہنے والے ہیں, جب آئیں گے تو 33 کے بعد ہی اسٹارٹ ہونے والے ہیں, حالانکہ 2000 سال سے تو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ اوپر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 1500 سال ہو گئے, اس سے 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام تھے, یہاں 2100 تو ہو ہی گئے. اللہ پاک کا معاملہ ہی, اللہ پاک ایسی قدرت والے ہیں. تو اللہ پاک زمانے سے بری, اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے بری, وہ بری ہے قید مکان سے, وہ بری ہے قید زمان سے. تو اس لیے اللہ پاک کا علم جو ہے وہ زمانے سے اوپر ہونے کی وجہ سے آئندہ کا بھی ہے, جو جس کے ساتھ ہونے والا ہے. تو یہ علم میں جو چیز ہے اس کا نام ہے تقدیر مبرم, اور ایک ہوتی ہے تقدیر معلق. تقدیر معلق کا مطلب ہوتا ہے کہ کنڈیشن کے ساتھ میں فیصلے رہتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو, اس کے رزق میں اضافہ کیا جائے, فلیصل رحمہ, اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. جو جتنا خاندان والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا, خاندان کی رعایت کرے گا, خونی رشتے کی رعایت کرے گا, اس کے ساتھ سلوک کرے گا, اللہ پاک اس کی روزی میں بھی برکت دیں گے, اللہ پاک اس کے عمر میں بھی برکت دیں گے. ایسے ہی دعا آدمی جب کرتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء, قضاء کو کوئی چیز واپس نہیں کرتی مگر دعا. روایتوں میں آتا ہے, حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ دعا جب اوپر جاتی ہے تو دعا میں اور مصیبت میں جھگڑا ہو جاتا ہے, وہ اترنا چاہتی ہے یہ اترنے نہیں دیتی, اور دعا پھر غالب آ جاتی ہے. صدقات, صدقے میں اور مصیبت میں جھگڑا ہوتا ہے. مسلمان صدقہ کرتا ہے, عجیب و غریب اس کی برکات ہیں. ایک حدیث شریف میں یہ ہے کہ الصدقہ لا يتخطأ المصیبت لا تتخطأ الصدقہ او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مصیبت جو ہے وہ صدقے کو پھلان کے نہیں آ سکتی, اوور ٹیک کر کے نہیں آ سکتی, وہ کھڑا ہو جاتا ہے. یہ دونوں کی فائٹ ہوتی ہے, اس میں صدقہ غالب ہو جاتا ہے. ہمارے جو ایکشن ہیں نا میرے دوستو, چاہے مالی لین سے ہوں یا جانی لین کے ہوں, یہ ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں, کیونکہ یہ وحی سے ہی معلوم ہونے والی چیز تھی. ہم مال کو دیکھتے ہیں تو مال کے اثرات کو جانتے ہیں, ہم عمل کو نہیں جانتے, اس کی حقیقت کو نہیں جانتے, تو عمل کے اثرات کو ہم نہیں جانتے. اللہ پاک نے ہماری باڈی کو کچھ ایسا بنایا ہوا ہے کہ اس کا ہر ایکشن, یہ بڑے بڑے بٹن ہیں اور ان کا غیبی نظام سے تعلق ہے. جیسے آج کل ریموٹ کنٹرول کے سسٹم جتنے بھی آ گئے ہیں, ریموٹ کنٹرول کی مشینریاں چھوٹی چھوٹی, 6-6 inch کی, 8-8 inch کی, 10-10 inch کی فیکٹری کھولنے کی بھی ہوتی ہے, اور جناب والا کمپنی کھولنے کی, گراج کھولنے کی ہوتی ہے, گاڑیاں اسٹارٹ آن کرنے کی ہوتی ہیں, اور جناب والا مختلف قسم کے ٹی وی وغیرہ, ریڈیو وغیرہ آن کرنے کے ہوتے ہیں. تو ریموٹ ہوتا کیا ہے, نرم نرم بٹن ہوتے ہیں, آج کل تو بنائے بھی ایسے جا رہے ہیں ایسے اسموتھ کے بس چبھے بھی نہیں. اب یہ جو ریموٹ کنٹرول کا جو بٹن ہے, اگر دبائیں گے, فیکٹری اس کے ساتھ جوڑی گئی ہے, بڑی فیکٹری ہے, آئل کی فیکٹری ہے, ریفائنری فیکٹری ہے, بہت سامان اس میں بنتا ہے, المونیم کی ہے, فلاں بہت بڑی ہے, چھوٹا سا بٹن دبا دیجیے آن ہو جاتا, گڑ 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 مشینیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں, اور پھر آف کا بٹن دبا دیجیے تو آف ہو جاتی. تو ریموٹ کنٹرول کے بٹن کی جو خصوصیت ہے, ہمارے ایکشن کی ویسی خصوصیت ہے. ہمارا دیکھنا بظاہر ہمیں نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی بڑی چیز ہے, ہمارا سننا ہمیں کوئی نہیں لگتا کہ یہ کوئی بڑی چیز ہے, ہمارا بولنا کوئی ایسا نہیں لگتا کہ یہ کوئی بڑی چیز ہے, ہمارا کرنا ایسا نہیں لگتا کہ یہ کوئی بڑی چیز ہے, ہمارا صدقہ کرنا ایسا نہیں لگتا کہ یہ کوئی بڑا کام ہم نے کیا, ہماری نماز ہمیں کوئی زیادہ بڑی نہیں لگتی, ہماری دعا ہمیں کوئی زیادہ بڑی نہیں لگتی, مگر اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ کل قیامت میں سامنے آنے والے ہیں, اس کی ریئلٹی نظر آ جائے گی ہمارے سامنے. اللہ پاک نے فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا ہے, اور ان سے زیادہ سچا کائنات میں کوئی نہیں, سب سے زیادہ سچے ہیں, ان کو نہ جھوٹ بولنے کی ضرورت, نہ مبالغہ کرنے کی ضرورت, نہ کسی کو بیوقوف بنانے کی ضرورت. وہ کیوں بنائیں گے کسی کو بیوقوف, وہ کیوں بولیں گے کسی سے جھوٹ, ان کا کیا جا رہا, ان کو کیا فائدہ ملنے والا ہے جھوٹ بول کے. اور اگر اللہ پاک کی طرف سے غلط ہو جائے گا تو کذب جو ہے نا اللہ پاک کے لیے عیب کیسے ہو سکتا ہے. بالکل صحیح بات ہے, یہ جو ہمارے ایکشن ہیں اس میں بڑی تاثیر ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں نے ایک صاحب سے سنے, وہ فنا فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے عمل میں جو طاقت ہے اس کا اندازہ اس سے کیجیے آپ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ فرمایا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے, اور ہم نماز میں التحیات میں انگلی کا اشارہ کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ. فرمایا کرتے تھے سنا کہ جس انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں اس کا جو پاور ہے, تشہد میں جو انگلی اٹھایا جاتا ہے اس کا پاور اس سے زیادہ ہے, اس کی طاقت اس سے زیادہ ہے, اس کی نورانیت اس سے زیادہ ہے. اور دلیل یہ دیا کرتے تھے سنا کہ وہ دلیل نبوت ہے, آپ نے چاند کا معجزہ دکھایا پروف کے طور پر کہ میں اللہ کا نبی ہوں, دیکھو یہ معجزہ دکھا رہا ہوں, اور یہ جو تشہد میں آپ انگلی اٹھاتے تھے یہ مقصد نبوت ہے, آپ اس کے لیے تشریف لائے کہ لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں. تو دلیل جو ہوا کرتی ہے, مقصد جو ہوا کرتا ہے وہ دلیل سے بڑا ہوا کرتا ہے. تو دلیل نبوت کی طرف طور پر جو آپ نے انگلی کا اشارہ فرمایا اس کے پاور سے, مقصد نبوت کے طور پر جو آپ نے انگلی کا اشارہ فرمایا وہ پاور فل ہے, وہ زیادہ ہے. اس سے اندازہ کیجئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال ہمیں دیے ہیں وہ کتنے نورانی ہیں, اس میں کتنی تاثیر ہے, اس میں کتنی قوت ہے, اس میں کتنا پاور ہے. حق تعالی شانہ نے ہم کو ایسا ڈیزائن کیا ہے, ہم ایسے ہیں, اسی لیے ہمارے ہر عمل میں یہ بات, ہمارے صدقے میں بھی یہی بات ہے. ایک مرتبہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ پروردگار آپ نے پہاڑوں سے بھی زیادہ کوئی چیز بنائی ہے, پہاڑ کتنے بڑے بڑے ہیں, وتر الجبال یعنی الجبال شامخات, اس سے اونچے اونچے جب پہاڑوں کی سیر ہوتی ہے, اس کے سفر لوگ درمیان میں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیا مخلوق ہے صاحب یہ. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہاں میں نے اس سے زیادہ طاقتور مخلوق بنائی ہے, اور میں وہ لوہا ہے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے گا. کیسے لوگ پہاڑوں کو توڑ رہے ہیں اور کیسے پہاڑوں کو پھوڑا جا رہا ہے, خالی بارود سے اڑا دیا جاتا ہے. تو میں لوہا ہے, لوہا پہاڑ کو ختم کر دیتا. تو فرشتوں نے پوچھا کہ پروردگار آپ نے پہاڑ سے لوہے سے زیادہ کوئی طاقتور چیز بنائی ہے؟ فرمایا ہاں آگ بنائی ہے, آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے. پھر پوچھا کہ آگ سے زیادہ کوئی طاقتور چیز آپ نے بنائی ہے؟ فرمایا ہاں پانی بنایا ہے, پانی آپ کو بجھا دیتا ہے. فرمایا پانی سے زیادہ کوئی پاورفل چیز ہے؟ فرمایا کہ ہاں ہوا ہے, ہوا پانی کو اڑا دیتی ہے. پھر پوچھا فرشتوں نے کہ کیا آپ نے ہوا سے زیادہ کوئی طاقتور چیز بنائی ہے؟ فرمایا ہاں مومن کا صدقہ ہے, مومن کا صدقہ ہے, جب مومن صدقہ کرتا ہے تو یہ ہوا سے زیادہ طاقتور ہے، یہ آگ سے زیادہ طاقتور ہے، یہ پانی سے زیادہ طاقتور ہے، یہ لوہے سے زیادہ طاقتور ہے، یہ پہاڑوں سے زیادہ طاقتور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال میں بڑی تاثیر ہمارے ساتھ رکھی ہے. اسی لیے اللہ پاک نے ایک تقدیر ایسی بنائی ہے جو کنڈیشن والی ہے کہ اگر یہ چیز اس کے ساتھ جمع ہوتی ہے تو فیصلہ بدل جائے گا، یہ بندہ صدقہ کرے گا یہ مصیبت ٹال دی جائے گی، بڑی مصیبت کو چھوٹی میں کنورٹ کر دیا جائے گا یا بالکل ہی ختم کر دی جائے گی یا اس کے بدلے میں کوئی دوسری نعمت دے دی جائے گی. یہ آدمی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اس کی عمر میں برکت کی جائے گی، اس کے حالات بنائے جائیں گے. یہ ناروا سلوک کرے گا، حقوق نافرمانی کرے گا، اس کے حالات میں چینجز لائے جائیں گے کہ اس کے جو حالات اچھے خاصے چل رہے تھے وہ پریشانیوں میں گر جائیں گے. ماں باپ کے ساتھ نافرمانی آخرت کی سزا کے علاوہ دنیا میں پریشانی کا باعث ہوتی ہے، کیونکہ وہ دنیا میں آنے کا سبب ہے. آپ نے جس سبب کو ٹھکرا دیا اور اس کے ساتھ ناقدری کی، اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے دنیا میں. تو اسی وجہ سے میرے دوستو آج کی رات میں قدر کرنے کو کہا جاتا ہے کہ بھئی ہم اللہ سے مانگے رو رو کے. ایسے حال دعا کا ہے، کیا پتا اللہ پاک کون سے بندے کی دعا کو قبول فرما لے. اور ان کے پاس نیک اور بد ہونے کا، دعا قبول ہونے کے واسطے نیکی اور بدی کا معاملہ نہیں ہے. ارے ہم گنہگار ہیں، ہم کیا دعا کر سکتے ہیں؟ بھائی شیطان سے تو زیادہ گنہگار نہیں ہے نا، اللہ کی توفیق ہے، ایمان والے ہیں، شیطان سے زیادہ تو نہیں ہے. شیطان کی دعا تو قبول ہو گئی تھی. شیطان نے کہا پروردگار آپ مجھے مہلت دے دیجئے کہ قیامت تک میں نہ مروں، اور میں جا مجھے مہلت دے دی. اور ایسے حالت میں اس نے مانگا اللہ سے کہ جب اللہ اینگری غصہ ظاہر فرما رہے تھے، ناراض تھے، اللہ نے اس کو مردود بنایا کہ بس نکل جا یہاں سے، مردود ہو جا، تم نے میری نافرمانی کی. اس میں اس نے مانگا کہ مجھے آپ مہلت دے دیجئے. اچھا یعنی کہ ٹھیک ہے جا دے دی. دعا کا قبول ہونا اور ربوبیت کا جو نظام ہے اور حالات کا نظام ہوا، بندے کا اللہ کے ساتھ ایسا ہے کہ اس کا نیکی بدی سے کوئی زیادہ تعلق نہیں. نیک لوگوں کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، ان سے دعاؤں کی درخواست کرنی چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے. دوسرے مسلمانوں کی دعا، مسلمان کی دعا دوسروں کے حق میں زیادہ قبول ہوتی ہے، یہ بتایا گیا ہے. اس لیے دعا بھی کرانی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ میں تو گنہگار ہوں، میں کیا دعا مانگوں. آپ کو اب تک جو ملا پھر کس سے ملا؟ وہ ابھی جو کھائے بچپن سے لے کے اب تک وہ کس کا کھائے؟ گناہوں میں کھانا نہیں دیا اللہ نے، جو گنہگار ہیں ان کو کھانا نہیں دیتا. اب تک جو پہنا کس سے پہنا؟ کس کے دینے سے پہنا؟ اب تک جو انجوائے کیا کس سے انجوائے کیا؟ اللہ پاک کے خزانے سے کیا، اللہ کے دینے سے کیا. گناہ کی سزا، گناہ کا مواخذہ الگ نظام ہے، وہ ایک اس کا سسٹم الگ ہے، کھانے پینے کا سسٹم الگ ہے. بہت سے لوگ اسی لیے دینداری کو کھانے پینے کی بنیاد پہ اختیار کرتے ہیں، مطلب نماز پڑھ رہے ہیں تاکہ حالات صحیح ہو جائیں اور جناب یہ پریشانیاں چلی جائیں. بھائی نماز تو اللہ کا حق ہے، ان کا رائٹ ہے، اس لیے پڑھنا ہے، چاہے ایک پیسہ اس پہ نہ ملے، ایک کام نہ بنے، کوئی انعام بھی نہ ہوتا، کوئی فضیلت بھی نہ ہوتی، کوئی ثواب بھی نہ ہوتا، پھر بھی پڑھنا تھا. کیونکہ جو رائٹس ہوا کرتے ہیں قانون حکومتوں کے، حکومت کے حاکم کے، اس پہ کچھ ملا نہیں کرتا اصولاً، یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے لگا دیا. اب یہاں کے حقوق ہیں، احکام ہیں کہ صاحب آپ ریڈ لائٹ پہ گاڑی کو روک دینا اور گرین پہ چلانا. تو ریڈ پہ تو اگر نہیں روکے تو کیا ہوتا وہ اپنے کو معلوم ہے، لیکن گرین پہ جب چلاتے ہیں تو اس پہ کیا ملتا ہے؟ چک آتا ہے کہ آپ ہمیشہ گرین پہ چلاتے رہے. حکم ہے، قانون ہے، وہ قانون پر عمل کرنے کا کوئی بدلہ نہیں دیا جاتا. گاڑی کو فلاں جگہ پہ پارک کرنا ہے، فلاں جگہ نہیں کرنا ہے، وہ ٹھیک ہے پارک کر رہے ہیں، کیا مل رہا ہے؟ اگر نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا کوئی ثواب نہ ہوتا پھر بھی کرنا تھا، کیونکہ اللہ کے رائٹس میں سے، وہ خالق ہے، پیدا کیا اس نے، وہ مالک ہے، وہ حاکم ہے، وہ رازق ہے، وہ حافظ ہے، وہ مہیمن ہے، وہی معیز ہے، وہی مزل ہے، وہی محیی ہے، وہی ممید ہے، سب اسی کی طرف سے ہے. تو ہمیں، ہمارے نہیں تھا کچھ بھی، لیکن ان کی مہربانی ہے کہ اگر تم نماز پڑھو گے تو یہ دوں گا، ذکر کرو گے تو یہ دوں گا، تلاوت کرو گے تو یہ دوں گا، نیک اعمال میں حصہ لو گے تو یہ دوں گا، تبلیغ کرو گے تو یہ دوں گا، اللہ کے راستے میں جان و مال لگاؤ گے تو یہ دوں گا. یہ ان کی مہربانی ہے، ورنہ اللہ پاک کے حقوق میں سے ہے نماز ادا کرنا. اس لیے حالات الگ ہوتے ہیں، اعمال الگ ہوتے ہیں. تو حالات میں اللہ پاک سے استعانت کی جاتی ہے، مدد مانگی جاتی ہے کہ پروردگار مہربانی فرما دیجیے، ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، قصوروار ہیں، مگر ہیں تو آپ کے، کھاتے آپ ہی کا ہیں، اور گاتے بھی آپ ہی کی ہیں. یا کا نابود ہوا یا کا نستعین کا مطلب یہی ہے, آپ ہی سے مانگ رہے ہیں, آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, کسی اور کے سامنے نہ سر جھکائیں گے نہ ہاتھ پھیلائیں گے. صبح میں بھی بولنا ہوتا ہے, ہر نماز میں بھی بولنا ہوتا ہے, پھر رات میں سوتے وقت بھی بولنا ہوتا ہے. جب سونے کے لیے بستر پہ آدمی جا رہا ہو تو آخر میں وتر پڑھتے ہیں آپ, اور وتر کے اندر جو دعا ہے وہ یہی اگریمنٹ اللہ پاک سے تجدید کر کے جاتے ہیں, اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر و نشکرک ولا نکفرک. آپ کا شکر ادا کریں گے, کسی اور کا نہیں کریں گے, آپ کے ساتھ ناشکری نہیں کریں گے, نہیں کرتے ہیں. ونخلع ونترک من یفجرک, جو آپ کے گنہگار بنتے ہیں ان سے ہم بے تعلق ظاہر کرتے ہیں, ہم ان سے دوستی نہیں رکھیں گے, چونکہ جو گنہگاروں کے ساتھ دوستی رکھتا ہے سزا کے اندر رگیڑ دیا جاتا ہے. یہ سب اس میں, یہ جو اگریمنٹ کی تجدید ہوتی ہے, رینیو کرا کے ہم جاتے ہیں سونے سے پہلے, اللہ پاک کا ایک نظام ہے یہ. تو اس لیے اللہ سے دعا کی جائے گی, حالات کے مانگا جائے گا, اب عافیت مانگی جائے گی, غنا مانگا جائے گا, سب کچھ ہوگا, لیکن تقدیر پہ پھر بھی راضی رہنا ہی پڑے گا کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, اور اس میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے, اللہ پاک کی کوئی مصلحت ہے. ایون وہ چیز جس کے اندر ہم کو فائدہ نہیں دکھ رہا, اس میں بھی کوئی مصلحت اللہ پاک کی ہوتی ہے. آئے دن صبح سے شام تک بہت سی ناموافق باتیں ہمارے ساتھ پیش آتی رہتی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے کے لیے ہر حالت میں بھلائی ہے, نعمت میں بھی اور مصیبت میں. مصیبت میں اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, ہر تکلیف پہ گناہ معاف ہوتا ہے, یہاں تک کہ کانٹا اگر چبھ جائے تو اس پر بھی گناہ معاف ہوتا ہے. اور فرمایا کہ یہاں تک کہ اگر ایک جیب میں کوئی چیز رکھ کے بھول جائے اور دوسرے جیب میں تلاش کر رہا ہو تو یہ صدمہ جو ایمان والے کو پہنچتا ہے اس پر بھی گناہ معاف ہوتا ہے. گناہوں کی معافی کا نظام ہے اللہ پاک کا, اور اس کے پیچھے کیا کیا حکمتیں ہیں وہ تو اللہ کو معلوم ہے. ہر موافق کام کے اندر بھی حکمت, ناموافق کام کے اندر بھی حکمت ہے. اسی لیے مانگنا تو چاہیے عافیت, مگر راضی رہنا ہے تقدیر پر. اللہ پاک نے جو فرمایا انشاءاللہ وہ ٹھیک ہی, جو ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے. ایک قصہ بھی ہے, لطیفہ بھی ہے, سنا ہوگا آپ نے کہ ایک بادشاہ کا وزیر تھا, اس کا تکیہ کلام تھا, جو ہوا اچھا ہوا. اب ہوتا نا ایک ایک آدمی کو ایک ایک بات کی عادت ہو جاتی ہے, اس کو عادت ہو گئی تھی کہ جو ہوا اچھا ہوا. جیسے ایک صاحب کی عادت تھی آپ کے منہ میں, تکیہ کلام ان کا تھا آپ کے منہ میں. اب وہ بیچارے نے کھانا کھا لیا, اس کو ڈائریا ہو گیا. اب ڈاکٹر کے پاس جا کے بولتا ہے, ڈاکٹر صاحب صبح سے تین چار آپ کے منہ میں. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ میرے منہ میں نہیں, وہ تیرے منہ میں. تکیہ کلام کہتے ہیں اس کو, عادت ہو جانا کسی بات کی. تو اس کو عادت تھی وزیر کو کہ جو ہوا اچھا ہوا. اتفاق کے بعد بادشاہ جو ہے نا پھل کاٹ رہا تھا, اس کی انگلی کٹ گئی, اس کی زبان سے نکل گیا وزیر کی زبان سے جو ہوا اچھا ہوا. اب بات بھی بولنے کی جگہ ہوتی ہے, موقع محل ہوتا ہے, اب بادشاہ کے سامنے بیٹھے ہیں اس کی مجلس میں, اب اس کے ساتھ یہ بدتمیزی کریں گے تو عتاب تو ہو گئی. انہوں نے کہا کم بخت کو جیل میں ڈال دو, بھیجو اس کو جیل میں, بیوقوف کو, بدتمیز کو. اس کو جیل میں بھیج دیا, تو اندر جیل خانے میں جا کے کیا بتایا, جو ہوا اچھا ہوا. جی بیوقوف آدمی ہے, اس کی تو زبان کی عادت تھی, جو ہوتا تھا کہہ رہا اچھا ہوا. تھوڑے دن کے بعد میں بادشاہ کو جو ہے شکار کا شوق ہوا, جب ہم شکار کو جاتے ہیں چند ہی دنوں کے بعد, بادشاہ شکار کو نکلا, وہ کسی ہرن کے پیچھے یا کسی چیز کے پیچھے ادھر آگے نکل گیا, اس کے ساتھ ہی پیچھے رہ گئے, وہاں تھک گیا. جب وہاں تھک گیا تو اس نے سوچا تھوڑی دیر آرام کر لوں, اس کے بعد پھر میں اپنے لوگوں میں واپس جاؤں گا, تو وہاں لیٹ گیا. اتنے میں وہاں پہ شیر آ گیا, جو شیر آیا تو دم ساتھ کے پڑ گئے, کیا کر سکتے تھے, کچھ کرنا ہی نہیں ہے. تو شیر نے جو ہے نا اس کو چوتر سے سونگا اور اس کی انگلی کو کٹا ہوا دیکھا. تو شیر کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ کٹے ہوئے کو نہیں چھیڑتا ہوں, وہ اس کی غیرت کے خلاف ہے کہ مجھے اپنی کمائی کھانی ہے, دوسرے کی نہیں. وہ اس نے جب سونگا, سونگ کے چھوڑ دیا, وہ آگے نکل گیا. جب تھوڑا سا آگے نکل گیا تو ان کی جان میں جان آئی کہ یار میں بچ گیا. اور جب خیال آیا کہ یار واقعی اگر انگلی کٹی ہوئی نہیں رہتی تو آج تو گیا تھا میں, اللہ پاک نے وہاں تو انگلی کاٹی لیکن یہاں تو جان بچ گئی. تو کہنے لگے وزیر نے بالکل صحیح کہا, وزیر نے بالکل صحیح کہا کہ میری جان بچ گئی, انگلی کٹی لیکن جان بچ گئی. اپنے گھر واپس آیا, واقعہ سنایا اور وزیر کو بلا لیا. کہنے بھائی ٹھیک ہے یار, تو آ جا, میں نے کہا تھا غصے میں تجھے جیل میں ڈال دیا تھا, لیکن جا میں معاف کرتا ہوں. پھر اس کے بعد کہنے لگا مگر ایک بات ہے, وہ یہ کہ میرے یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ میری انگلی کٹی جو ہوا وہ اچھا ہوا, لیکن تیرے کو میں جو جیل میں ڈالا وہ کیا اچھا ہوا. تو کہنے کہ بادشاہ سلام, یہ تو بہت سمپل بات ہے, اس لیے کہ اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو شکار میں آپ کے ساتھ ہوتا اور دوسرے لوگوں کے جیسا آپ کو چھوڑ دا نہیں سکتا تھا, میں تو ساتھ جاتا اور شیر جو ہے نا آپ کی بوجھ سننے کے بعد بھی میری سنتا. تو مجھے جیل میں ڈال کے انہوں نے بچایا, تجھے انگلی کاٹ کے انہوں نے بچایا, جو ہوا اچھا ہی ہوا. تقدیر کا ایمان تسلی کے لیے ہے کہ حالات میں پریشانی نہ آئے. لکھا جاتا اسو والا ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم, تاکہ جو تم سے فوت ہو جائے اس پر افسوس نہ کرو. ہو گیا ٹھیک ہے, اس میں کوئی بات ہے, بڑا سے بڑا بھی نقصان ہوتا ہے, چھوٹے سے چھوٹا بھی ہوتا ہے, بس ٹھیک ہے ہو گیا. تدبیر تو پوری کرنی چاہیے, جیسے ابھی آپ کے سامنے تفصیل آئی ہوتی, لیکن تدبیر کرنے کے بعد جو نتیجہ سامنے آئے گا وہ نتیجہ مقدر تھا جس کا زور ہو گیا, کسی بھی شکل میں وہ آنے ہی والا تھا, وہ ٹلنے والا نہیں تھا. ما اصابک لم یکن لیخطئک, جو تجھ سے پہنچ گئی چیز وہ تجھ سے مس نہیں ہو سکتی تھی, خطا نہیں کر سکتی تھی. وما اخطاک لم یکن لیصیبک, اور جو تجھ سے خطا کر گئی وہ تجھ کو پہنچ نہیں سکتی تھی. حدیث شریف ہے حکم قال علیہ الصلاۃ والسلام, جو پہنچ گیا کتنی اچھی تدبیر کر لیتے آپ. جو تدبیر سامنے آنے سے پہلے چونکہ پتہ نہیں, اس لیے ہر قسم کی تدبیر کرنا چاہیے اور بہتر سے بہتر تدبیر کرنا چاہیے, لیکن ہر قسم کی کوشش کرنے کے باوجود ایک چیز سامنے آئی پھر یہی تھا. پھر اس میں لا تقل لو انی فعلت لکان کذا وکذا, یہ مت کہو کہ اگر میں یہ کرتا تو ایسا ہوتا, وہ کرتا تو ایسا ہوتا, ایسا مت کہو. حضور نے فرمایا فإن لو تفتح عمل الشیطان, اس لیے اگر مگر یہ شیطان کے دروازے کو کھول دیتا ہے, ایمان خراب کر دیتا ہے. بس اللہ پاک کی مصلحت, جو ہونا تھا وہ ہو گیا. ہاں جب تک وہ چیز سامنے نہیں آئی ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہے, اس لیے انہوں نے کون سی تدبیر سے جوڑا ہوا ہے اچھے حال کو نہیں معلوم, اس لیے بھاگ دوڑ بہت کرنی چاہیے. تقدیر آدمی کو مستعد بنا دیتی ہے, تقدیر کا عقیدہ آدمی کو مستعد بناتا ہے, احساس نہیں بناتا. اور تقدیرات جو ہوا کرتے ہیں وہ آدمی کو سنجیدہ رکھتے ہیں, آپے سے باہر ہونے نہیں دیتے, اس کو جو ہے نا ڈپریشن میں نہیں ڈالتے, اس کو مایوس نہیں ہونے دیتے. تقدیر کا عقیدہ مایوس ہونے سے روکتا ہے, قنوطیت سے روکتا ہے, اور یہ قرآن پاک میں ہے. اور یہ اصل میں اللہ پاک کا علم ہے, جو تقدیر کا ماننا اللہ کے لیے ضروری, ماننا ایمان کے لیے فرض اس لیے ہے کہ اگر تقدیر کو نہیں مانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ناقص ماننا پڑتا ہے, اس کے ساتھ گہرا جوڑ ہے اس کا بہت. اسی لیے میرے بھائیوں یہ آج کی رات جو ہے نا وہ حالات کے فیصلے کی چونکہ ہے, تقدیرات کی رات ہے. ایک آدمی شادی کا فیصلہ کرتا ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کا کفن اسی بازار میں آ چکا ہوتا ہے جہاں وہ شادی کی خریداری کر رہا ہوتا ہے. اس کو نہیں پتا کہ میرا تو کفن اس نے کمپنی میں سے بن کے, فیکٹری میں سے بن کے بازار میں مارکیٹ میں آ چکا ہے. خوشی میں آدمی ہوتا ہے, صدمے پہنچ جاتے ہیں, صدموں میں آدمی ہوتا ہے, بڑی خوشی مل جاتی ہے, کام نہیں ہونے کی امید مایوس ہو جاتا ہے, کام ایک دم ہو جاتا ہے, کام ہو جائے گا بلکہ بڑا خوش ہو جاتا ہے کام نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے ہیں کہ کچھ خوشیوں سے اور کچھ صدموں سے بندے کو آزمایا جاتا ہے کہ خوشی میں ہمارا بندہ رہتا کیا نہیں رہتا, اور صدموں اور حالات میں ہمارا بندہ رہتا کیا نہیں رہتا. نہ صدمہ اصل ہے نہ خوشی اصل ہے دنیا کی, نہ دنیا کی چیزوں کا ملنا اصل ہے نہ ملنا اصل ہے. یہ تو امتحان کی جگہ ہے, ٹیسٹ کے لیے ہے, اور ٹیسٹ اللہ پاک کی طرف سے طے ہے کہ کس کو کیا سوال دیا جانے والا ہے, ایگزام کی نوعیت کس کے ساتھ میں کیا ہے. اسی لیے ہر حالت میں اعمال پر جمنا ہے. اس لیے آج کی رات توبہ کی ہے کہ اپنے گناہوں سے آدمی معافی مانگے, چھوٹے گناہوں سے, بڑے گناہوں سے, کھلے ہوئے سے, چھپے ہوئے سے, رات کے گناہوں سے, دن کے گناہوں سے, مال سے, جان سے, جا سے, با سے, ہر لین کے گناہوں سے, آنکھ کے گناہوں سے, کان کے گناہوں سے, زبان کے گناہوں سے, کہ اللہ جو مجھ سے نافرمانی ہو گئی میں اس پر جرات نہیں کرتا ہوں اور بڑاپن نہیں کرتا ہوں, اس کو اس کی میں دلیل اس کی لاجک دینا نہیں چاہ رہا ہوں کہ میں کیوں کرا, میں معذرت چاہتا ہوں. کیونکہ گناہ ہو جانے کے بعد غلطی کی لاجک دینا غلطی سے بھی بڑی غلطی ہے. غلطی کی لاجک دینا کہ بھائی اس وجہ سے میں نے نہیں کیا, بہت زیادہ دھپڑ پڑنے والا ہے اس پر, کبھی ایسا نہیں کرنا, یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. شیطان نے غلطی کی اور لاجک دیا, اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا, کیونکہ وہاں لاجک چلتی تھوڑی ہے, ان سے بڑی لاجک کسی اور کے پاس تھوڑی ہے, اس سے بھی بڑی لاجک وہاں پہلے سے موجود ہے. آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی, لاجک تو ان کے پاس میں بھی تھی کہ آدم علیہ السلام کو پتا نہیں تھا کہ میرے مقدر میں یہ تھا, یہ ہوا بول کے میرا کھانا, یہ درخت کو کھانا میرے مقدر میں سے تھا, اس کا پھل کھانا ان کو معلوم نہیں تھا. وہ تو معرفت والے آدمی تھے, معمولی سے عارفین کو پتا رہتا ہے ان چیزوں کا, وہ تو نبی تھے, وہ تو پہلے انسان ہیں, وہ کیسے عارف نہیں تھے. شیطان کو بھی پتا تھا کہ یہ بھی طے تھا, آدم علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ یہ بھی طے تھا, مگر شیطان نے لاجک دی, اللہ نے پکڑ لیا. آدم علیہ السلام نے کہا پروردگار قصور ہو گیا. یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو آپ ہی کی پلاننگ تھی, کیونکہ پلاننگ تو بہرحال انہیں کی تھی نا, وہ تو پیدا ہونے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مجھے اسے زمین میں بھیجنا ہے, جنت میں رکھنا ہے بلکہ طے کیا تھا. انی جاعل فی الارض خلیفہ ہے, انی جاعل فی الجنت خلیفہ ہے, جاعل فی الارض خلیفہ ہے, زمین میں خلافت دینا ہے, زمین میں خلیفہ بنا کے رکھنا ہے, تو زمین میں بھیجنے کا پلان تو پہلے سے ہی تھا ان کا. آپ کا تو پلان ہی تھا, میرا کیا قصور ہے اس میں, یہ نہیں کہا ربنا ظلمنا انفسنا, پروردگار غلطی ہو گئی معافی چاہتے, میں جاؤں معاف کیا. لیکن ہمارا ایک اصول ہے, ہم نے طے کر لیا کہ اگر یہ کھاتے تم تو جانا تھا تم کو, لہٰذا جاؤ زمین پہ جاؤ, اور زمین پہ بھیج دیا. اگر آدم علیہ السلام نہ کھاتے تو بھی زمین پہ آتے ہی وہ. علماء نے فرمایا کہ اگر وہ جنت کا پھل نہ کھاتے تو کیا جنت میں رہتے ہمیشہ یا زمین پہ آتے؟ فرمایا زمین پہ تو ان کا آنا طے تھا, چونکہ اللہ نے فرمایا تھا انہیں جاعل فی الارض خلیفہ, مگر ذرا بینڈ باجے کے ساتھ آتے تھے جب آتے تو, یالی دولے کے ساتھ, مطلب شاہانہ آٹھ باٹ کے ساتھ آتے, بہت اللہ پاک ان کو دوسرے انداز میں اتارتا, لیکن اتارنا تو طے تھا. اب یہ اسٹائل اللہ پاک نے اس میں مصلحت, اللہ کی حکمت اور اللہ پاک کی مصلحت کیا ایسے واقعات پیش آئے, کیونکہ اس انسانیت کے ساتھ میں ایسی بہت سی چیزیں ہونے والی تھیں. پہلے دن سے اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو تمہارا دشمن کون ہے اور دشمن کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے. میرے دوستو دشمن کون ہے وہ پہچاننا, دشمن کی اسٹریٹجی کو پہچاننا. جہاں اور سبق تھے آدم علیہ السلام کے واقعے میں یہ بھی سبق تھا. اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے دشمن کی کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو یہ باور کرایا, قرآن پاک میں ہے, آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں نہیں ہے, پونے گیارہ ہو رہے ہیں, تھوڑی اور پانچ دس منٹ اور چلا دوں. اچھا کیونکہ پھر مجھے اور ایک تقریر کرنی ہے اس کے بعد, تو مگر مختصر کروں گا جو اسے آپ, اس کے بعد آپ سے اپیل کرنا ہے, آپ لوگ سمجھدار لوگ ہیں, آپ سے کیا بار زیادہ بولنا ہے, آپ خود سمجھتے ہیں اور آپ کرتے آ رہے ہیں ایک چیز کو. تو آدم علیہ السلام, شیطان نے جو اسٹریٹجی اختیار کی حضرت آدم کے لیے, وہ قیامت تک کے لیے سبق ہے میرے اور آپ کے لیے بھی, ساری انسانیت کے لیے. بلکہ آدم علیہ السلام کو اس نے یہ کہا کہ کیا میں آپ کو ایسا درخت بتا دوں کہ جس کے کھانے سے آپ اللہ پاک کے یہاں ہمیشہ رہیں گے اور اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ جنت کی بادشاہت ہمیشہ آپ کی رہے گی. یہ قرآن پاک میں جس انداز سے اس نے پیش کیا, یا آدم علی ادلک علی شجرت الخلد و ملک لا یبلا, اے آدم کیا میں تم کو بتاؤں ایسا درخت جو ہمیشہ رہنے کا ہے, آپ کھاؤ گے تو ہمیشہ یہیں رہو گے, و ملک لا یبلا, ایک ایسی بادشاہت کا درخت جو کبھی پرانی نہیں پڑے گی اور آپ سے چھینی نہیں جائے گی. اور پھر قسمیں کھایا کہ میں تو تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں. آدم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی مجھے تو منع کیا گیا, کہنے کہ جب آپ چھوٹے تھے ابھی ابھی پیدا ہوئے تھے, استعداد نہیں تھی اس کے کھانے کی, نہایت حکم کو سمجھایا, یعنی آپ کی ٹائم لمٹ ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے جتنی مدت تک کے لیے منع کیا تھا اس کے قریب جانے کو, وہ ٹائم ہو گیا اب آپ کا, ایکسپائر ہو گیا وہ, اب آپ کھا سکتے ہیں. جیسے چھوٹے بچے کو جو ہے نا کوفتے, بریانی, فرائی چکن, فرائی مٹن یہ نہیں دے سکتے چونکہ ابھی تو دودھ پینے والا ہے, اگر ابھی پیٹ میں اس کے گیا تو پھر زندگی بھر کبھی کوفتہ نہیں کھا سکیں گے, آخری کوفتہ ہے وہ. اور اگر نہیں آج دودھ پہ اس کو رکھ دیے تو پھر بڑے ہونے کے بعد میں جتنا چاہے کھاتا رہے وہ. تو ایسے اس نے یہ سمجھایا ان کو کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا, اس وقت آپ میں استعداد نہیں تھی اور اب آپ میں استعداد ہو گئی, اب آپ کا کھانا ضروری ہے. اگر آپ کو یہ پسند ہے کہ اللہ کے پاس ہمیشہ رہو, اگر آپ کو یہ پسند ہے کہ جنت میں ہمیشہ رہو, تو پھر آپ کو یہ کھانا ہوگا بس. فضل اللہما بغرور, قرآن پاک میں ہے کہ دھوکہ دے کے ان کو اتار لیا, کنوینس کر لیا, ان کو کنوینس کر لیا. اللہ خدش ہو گئی کہ جان بوجھ کے اللہ کی نافرمانی کرنے کے ارادے سے, چونکہ انہوں نے نہیں کیا اس وجہ سے معصیت اصطلاحی نہیں ہو, گناہ نہیں ہوا ان سے, لیکن خلاف اصول کام تو ہو گیا, لغزش ہو گئی. اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ گناہ انہوں نے کیا, یہ ہے کہ لغزش ہو گئی, اجتہادی غلطی ہو گئی, اور پٹی پڑھا دیا اس نے اور قسمیں کھائی اللہ کی. ہمارے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی آدم علیہ السلام کو اس کا کہاں ایکسپیرینس تھا کہ کوئی اللہ کی جھوٹی قسم بھی کھاتا ہے, وہ تو پہلی پہلی تھی. اور سمجھا جب اللہ کا نام لے رہا ہے تو وہ سچا ہی ہوگا, اس وجہ سے مسئلہ ہو گیا. تو یہ اسٹریٹجی جیسے وہاں تھی اس کی, ویسے ساری انسانیت کے ساتھ ہے, آج بھی ہے. آج کی اسٹریٹجی کیا ہے معلوم, بہت ہیں. اس میں سے کامن سب سے یہ ہے کہ جو چیز آپ کر رہے ہیں, میں کر رہا ہوں, اگر وہ غلط بھی ہے تو اس کو اچھا کر دیتا ہے. زجین لہو فزین لہم الشیطان اعمالہم, شیطان عمل کو مزین کر دیتا ہے, غلط کو صحیح کر دینا. اور حضور نے فرمایا قیامت کے قریب یہ فتنہ بہت بڑھ جانے والا ہے. اذا رؤی المنکر معروفا والمعروف منکرا, جس وقت میں کہ معروف جو ہے نا اچھی بات بری ہونے کی حیثیت سے جانی جانے لگے گی اور بری بات اچھی ہونے کی حیثیت سے جانی جانے لگے گی. اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی, یہ اس میں یہ کنفیوز کر دے گا, اشتباہ میں ڈال دے گا اور کنویز کر دے گا غلط بات کو صحیح ہونے کی حیثیت سے. پوری دنیا میں مسلمان جو غلطی کر رہا ہے آپ کے اس کے پیچھے آپ کو یہ اسٹریٹجی ملے گی. جتنے غلط مسئلوں پہ عمل کر رہے ہیں یہی ذہن میں ہے کہ یہ صحیح ہے. ہماری معاشرت میں, ہماری تہذیب میں, ہمارے کلچر میں جتنی بےہودگی کی چیزیں ہیں اس کو فیشن, اس کو اچھی چیز ہونے کی حیثیت سے جو باور اس نے کرا دیا, یہ وہی تو اسٹریٹجی ہے اور کیا ہے. جتنی بے حیائی ہے اس کو جناب والا قابل تعریف کر دیا. کنفیوژن کا دور ہے میرے, یہ منکر کو معروف, معروف کو منکر. معمولی سیدھی سادی شادی ہو گئی تو دوست احباب بھی آ کے ایسے تانے دیتے کہ وہ بےچارا چرمرا جائے اور ہیزیٹیٹ ہو جائے. ارے یہ کیا شادی کرا دے, شادی تھی موتا تھی, چیلوم تھا کیا, پوچھتے آ کے دوست. دھوم دھام, رقص, گانا باجا, لائٹنگ فائٹنگ یہ ہوتی, پٹاخے چھوڑے جاتے, دھماکے کیے جاتے, تو تب پتا چلتا کہ صاحب شادی ہو رہی ہے. کیا زبردست شادی ہوئی اس کے پاس, سارے لوگ تعریف کر رہے ہیں. تو وہ اچھی ہو گئی یہ بری ہو گئی, کپڑوں میں وہ اچھے ہو گئے یہ برے ہو گئے, شکل صورت میں وہ اچھی ہو گئی یہ بری ہو گئی. نبی کی شکل بری ہو سکتی ہے؟ نبی کی شکل بری ہو سکتی ہے کیا؟ کیسے مسلمان کا ذہن خراب ہوا, کتنا اس کا ایمان برباد ہوا. نبی کی شکل سے بہتر کسی کی شکل نہیں ہو سکتی, نبی کے شیپ سے بہتر کسی کا شیپ نہیں ہو سکتا, واللہ العظیم نہیں ہو سکتا. ہزار قسمیں کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. نبی کے طریقے سے زیادہ عزت کسی میں نہیں ہو سکتی, واللہ العظیم نہیں ہو سکتی. مگر نبی کے طریقے میں بے عزتی نظر آ گئی. یہ ایک ہی اسٹریٹجی ہے ساری چیزوں کے پیچھے, کہ جو برائی ہے وہ بھلائی ہونے کی حیثیت سے لوگوں کے ذہنوں میں آ گئی, جو بھلائی ہے وہ برائی ہونے کی حیثیت سے آ گئی, جو دینی تعلیم ہے اس کی اہمیت ختم ہو گئی, جو دنیاوی تعلیم ہے اس کی اہمیت ہو گئی, جو چیز بے اہمیت کی تھی وہ اہمیت اختیار کر گئی, جو اہمیت کی تھی وہ بے اہمیت ہو کے رہ گئی. حافظ بنا دو, عالم بنا دو, بچوں رے 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 رے. یہ کیا کر رہے تم بچوں کے ساتھ؟ حالانکہ یہ ہونا تھا کہ واہ واقعتاً تو نے بالکل صحیح فیصلہ کیا, اس سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. علم عقیدی تو یہی ہے جو آسمان سے آیا. علم کا لفظ قرآن پاک میں جب بولا جاتا ہے حدیث میں تو وہی مراد ہوتا ہے جو آسمان سے آیا. یہ ساری اسٹریٹجی ہوتی ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں, غلط فہمی سے اپنے آپ کو نکالنا ہے تو علماء کے ساتھ جڑے رہنا ہے, صحیح علم حاصل کرنا ہے, اور نفس و شیطان کے ہیلوں سے, تدبیروں سے, مکاریوں سے اپنے کو بچانا ہے. تو اس لیے اس میں کیا کرنا ہے, اپنی غلطیوں کا اقرار کر کے توبہ کرنا ہے. جو علماء کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے, بس ناجائز ہے. سمپل بات یہ ہے کہ آپ آمنا صدق نہ کہیں, اس میں لاجک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ لاجک میں آپ ان سے جیت نہیں سکتے. وہ 10 سال 15 سال محنت کر کے بیٹھا ہوا ہے, آپ نیو پرسن ہیں, آپ کہاں سے اس سے جیت سکو گے؟ خامخواہ کی بات ہے. بات بنا لینا اپنے دوستوں میں الگ بات ہے, مگر کسی مولوی سے آپ مسئلے میں جیت جاؤ گے؟ وہ محنت کر رہا ہے, اس کی غرض کیا پڑی ہوئی ہے کیا آپ کو غلط مسئلے بولے؟ اسے جو مسئلے بتائے جا رہے ہیں اگر اس کے مطابق ہم نہیں ہیں, معافی مانگنا اللہ پاک, ہاں بھائی غلطی ہوگی, معافی چاہتے ہیں. اور اپنے آپ کو ان مسائل پر لانا. قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے؟ مسئلے ہیں. جو مسائل ہیں وہ قرآن ہی ہے, جو مسائل ہیں وہ حدیث ہی ہے. قرآن اور حدیث میں سے ہی مسائل کو امت کی سہولت کے لیے نکال کے الگ کر لیا گیا ہے تاکہ آپ کو پکی پکائی روٹی دے دیں, ورنہ قرآن حدیث الگ ہے, مسئلے الگ ہیں. جو مسئلوں پہ دھیان نہیں دیتا, قرآن و حدیث پہ دیتا, اس پر بھی شیطان کی یہی لاجک چلی ہے, یہی اسٹریٹجی چلی ہے. اس نے کہا کہ بس قرآن و حدیث کو پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسئلوں کو چھوڑو, قرآن و حدیث کو پکڑو. ارے بھائی مسئلے کہاں سے آئے؟ قرآن میں سے تو لائے گئے, حدیث میں سے تو لائے گئے. وہ تو تحقیق کر کے لائے, ریسرچ کر کے لائے سے. تو کہاں سے لائے گا بغیر ریسرچ کے لائے گا؟ اور تیری ریسرچ کیا ہے؟ تیرے پاس ریسرچ کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو ریسرچ کرے گا کہاں سے تو؟ اس لیے میرے دوستو, آج کی رات میں صلاۃ التسبیح پڑھو, صلاۃ التوبہ پڑھو, اللہ سے معافی مانگو, خوب گڑ گڑا کے رو. دنیا کے حالات, آخرت کے حالات, کچا چٹا سارا. حضور نے فرمایا کہ نمک مانگ, ضرورت پڑ جائے تو نمک بھی اللہ سے بولو کہ نمک چاہیے. جوتا ٹوٹ جائے تو اللہ سے کہو کہ اللہ جوتا ٹوٹ گیا ہے, جوتا چاہیے. تو اپنے دنیاوی حالات, اپنے کاروبار ہے, اپنی روزی ہے, اپنی جاب ہے, اپنے گھر بار ہے, اپنے بچے ہیں, سنتے نہیں سنتے ان پر ہے, بولنے میں ہم کو کیا جا رہا ہے. وہ دعا کرنے سے خوش ہوتے ہیں, وہ ایک ایسی ذات ہے کہ مانگنے والے سے خوش ہوتی ہے, نہیں مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں. اچھا آپ کو نہیں چاہیے,
وہ تو دعا کرنے سے خوش ہوتے ہیں، وہ تو مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، اور گنہگار کو تو اور زیادہ خوش کرتے ہیں، شاید اس وجہ اس سے توبہ کر لے تو مانگنے سے خوش. دعا کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب، اپنے دنیا کے حالات، اپنے دین کے حالات، اپنے حالات، اپنے بیوی بچوں کے حالات، اپنے گھر بچوں کی تربیت، ہر چھوٹی بڑی چیز. منزول امبی کا کلو آ جا، پروردگار تیری بارگاہ میں میری سب حاجت پیش، ہر چیز میری یہ ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ کر. اور اجابت کے یقین کے ساتھ کہ دعا قبول ہوگی. اور اپنے گناہوں کے بارے میں یہ کہ میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن تو تو رب ہے، تو تو پالنے والا ہے، تو تو دے گا ہی دے گا. حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ایک مشہور ہے. وہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے دجلہ کے کنارے پل کے پاس، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بچھو وہ ایک درخت پہ سے اترا. کہتے اتنا بڑا بچھو تھا کہ میں نے دیکھا نہیں تھا اتنا بڑا. اب وہ تیز تیز دوڑنے لگا، تو میں اس کو دیکھنے لگا کدھر جا رہا ہے. میں نے دیکھا کہ وہ اس نے باضابطہ برج کو پار کیا دجلہ کے. تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ تو پلان کہیں جا رہا ہے. تو میں اس کے پیچھے فالو کرنے لگا، پھر میں نے دیکھا کہ وہ ایک درخت کی طرف تیزی سے دوڑ رہا ہے. وہ درخت کی طرف میں گیا آگے، وہاں میں نے دیکھا کہ بس وہ میں دور سے اس کو فالو کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ وہاں ایک بہت بڑا سانپ تھا، اس کو بچھو نے ڈس لیا. اور سانپ جو ہے نا بچھو کے زہر کو برداشت نہیں کر سکتا، بچھو کا زہر سانپ کے لیے زہر ہے، وہ مر جاتا ہے. تو سانپ مر گیا، اور بس اس نے اتنا کام کیا، پھر واپس دوڑا ہوا آیا، پھر برج کو پار کیا، پھر اپنے درخت پہ چڑھ گیا. ارے میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی. میں درخت کے قریب گیا تو میں نے دیکھا اتنا بڑا ہیوج سانپ تھا اور وہ مر گیا ہے، اور اس کے دوسری طرف درخت کے سائے میں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی سو رہا ہے. تو مجھے یہ ہوا کہ اللہ کا کوئی ولی ہے یہ، جس کی حفاظت اللہ پاک نے اس طرح سے فرمائی ہے. باقی کوئی اللہ کا ولی ہے، اس سے ملاقات کر کے جانا چاہیے، اسے زیارت کر کے جانا چاہیے. میں اس کے قریب پہنچا تو اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی، اس کے منہ سے بدبو آ رہی تھی. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنا گنہگار آدمی، اس کے ساتھ یہ معاملہ. کہتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک سے دعا کی اسی وقت، میں نے کہا کہ پروردگار یہ آپ کا کیا معاملہ ہے؟ تو حاطف غیبی نے، ان کو غیبی آواز آئی کہ ذنون، اگر میرے نیک بندوں کی ہی میں حفاظت کروں تو پھر میرے گنہگار بندوں کی کون حفاظت کرے گا؟ مجھے نیکوں کی بھی حفاظت مجھے ہی کرنی ہے، بدوں کی بھی حفاظت مجھے ہی کرنی ہے، میں ہی کرتا ہوں. کہتے ہیں جب میں اس آدمی کے پاس گیا، اس کو نہلایا دھلایا، اس کا ہوش جب ٹھکانے آیا، نشہ ختم ہوا، میں نے سارا قصہ اس کو سنایا. وہ اتنا متاثر ہوا اس قصے سے کہ اس نے توبہ کی اور بڑے نیک صالح لوگوں میں سے بن گیا، توبہ کا ذریعہ بن گیا اس کے لیے واقعہ. تو میرے دوستو، ہم تو گنہگار، خطا کار، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، سنکے ہوئے ہیں، ہر قسم کی نجاست میں آلودہ ہیں، سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں گناہوں کے. لیکن آپ اللہ سے مانگ کے دیکھو، ٹوٹ کے مانگنا جس کو کہتے ہیں، چپک کے مانگنا جس کو کہتے ہیں، زچ نہیں ہوتے اللہ پاک. مانگتے مانگتے انسان زچ ہوتا ہے، اللہ پاک زچ نہیں ہوتے، چڑ میں نہیں آتے گے لگا ہوا پیچھے ہمارا اس کو لات نہیں، ویسا نہیں. مانگنے کا ڈھنگ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، یقین کے ساتھ مانگے، حق تعالیٰ شانہ قبول فرمائیں گے. اس لیے اللہ کی طرف رجوع ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ بھائی دیکھو، ہر چیز میں اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرنا ہے. ٹھیک ہے، میری حالت گندی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، میں اپنے حالات کو صحیح کروں گا. اور یہ بھی سوچ لے آدمی کہ اگر میں آئندہ سال مر گیا، کتنے لوگ ہیں جن کو شعبان میں کیا فیصلہ ہوا تھا نہیں معلوم، لیکن یہ شعبان آنے سے پہلے پتا چل گیا کہ کیا ہوا تھا. کتنے لوگ ہیں جو اس وقت زندہ نہیں ہیں، ان کو معلوم تھا کہ وہ شعبان میں یہ فیصلہ ہوا ان کے لیے کہ یہ اگلے شعبان تک نہیں رہنے والے ہیں. ہمیں بھی نہیں معلوم ہے کہ ہم اگلے شعبان تک رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، حالات کیسے آئیں گے کیسے نہیں آئیں گے. اس وجہ سے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے میرے دوست. تو سچی نیت سے سچی توبہ آدمی کرے، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک سے خوب دعائیں کرے، اور صلاۃ تسبیح بھی پڑھے تاکہ گناہ معاف ہو جائیں، صغیرہ بھی کبیرہ بھی. صلاۃ توبہ بھی پڑھے اس کے ساتھ میں، اور آج کی رات میں قبرستان جانا اور مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ بھی مسنون ہے، تو اس کا بھی اہتمام ہو. اگر سہولت ہو تو اچھا ہے کہ آخر شب میں جا کے، کوئی اجتماعی شکل نہیں ہے، انفرادی طور پر ہے. یہ فضائل جتنے بھی ہوا کرتے ہیں یہ سب انڈیویجولی ہوتے ہیں، کلیکٹیولی نہیں ہوتے. بدعتیوں میں اور غیر بدعتیوں میں یہی فرق ہے، وہ لوگ کلیکٹیولی کر کے دین کا شیپ بدل دیتے ہیں. ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، جو چیز جیسی ہے بس ویسی کرو، جو ہے اس کو نہ بھی نہ بولو، جو ہے اس کو ہے بولو، اور اس کے ساتھ میں جو جیسی ہے اس کو ویسی کرو اور ویسی بولو. یہ ہے اصل بات. بس اس وجہ سے آج کی اس رات میں میرے دوستو اہتمام کے ساتھ میں ہمیں تھوڑا سا توجہ کرنی چاہیے. اگرچہ کل کا دن جاب کا ہے لیکن اب رمضان آنے ہی والا ہے جس میں ساری ساری رات آپ کو جاگنی ہے. سوا بارہ بجے تراویح ختم کر کے آپ گھر جائیں گے کب, سحری کریں گے کب, تو ظاہر ہے کہ آپ کو یہی عادت ڈالنی ہے آپ کے فجر کے بعد تھوڑی دیر جاب سے پہلے جو آرام مل گیا مل گیا, اور جاب سے آتے ہی جو آرام مل سکتا ہے وہ کر لیا. رات تو جاگنے کے لیے اب آ رہی ہے, تو تھوڑی سی آج بھی جاگ لے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہوگا. اور کل کے دن روزہ بھی رکھنا مسنونات میں سے, سنت موقعہ تو نہیں ہے لیکن مسنونات میں سے ایک رکھ لیں کیونکہ روایتوں میں وہ بھی ہے. کیونکہ آپ کی عادت شریف بھائی تھی کہ نیا عمل نیا سال جب شروع ہو رہا ہے تو نئے سال میں ہی کوئی ایسا نیک عمل ہو جائے شاید اللہ پاک کو اسی پر پیار آ جائے, روزے کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پہنچ جائیں. تو یہ اعمال ہوتے ہیں شب برات کے, بڑی اس کی فضیلت ہے اور بڑے اس کے اندر اعمال ہوتے ہیں. اہتمام کے ساتھ میں میرے دوستوں ہم اس میں مشغول ہوں اور اس کی قدر کر لیں. آج کی رات میں ایک پانچ سات منٹ آپ سے ترغیب کی بات کر کے مال کے سلسلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس ادارے کے لیے مالی تعاون کے لیے جدوجہد فرمائیے, کوشش فرمائیے. میرے دوستو آج کی رات تھوڑا سا صدقے کا بھی اہتمام ہو جائے جتنا کر سکتے ہیں, اور ذرا زیادہ ہمت کر لیں انشاءاللہ تعالی دینی کام ہو رہے ہیں. اس پورے دینی کام کے اندر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب رحمت فرمائے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے جو خیر وجود میں عطا فرمایا ہے اللہ اپنے اس کو قبول فرمائے کہ اس میں بچے حافظ ہو رہے ہیں, بچے عالم ہو رہے ہیں, فتوے بتائے جاتے ہیں, مسئلے بتائے جاتے ہیں. ایک مسئلے پر عمل کرنے سے میرے دوستوں کتنا ثواب ہوتا ہے, ایک مسئلے پر عمل ستر یعنی ایک ہزار رکعت سے افضل ہے. ایک مسئلے کو جاننا قالی, عمل کرنا تو اس سے بھی آگے کی چیز ہے. اس لیے یہ سارے ثواب میں آپ شریک ہوں گے, حافظ نہیں عالم نہیں لیکن حفظ میں بھی شریک, عالم بننے میں بھی شریک, علم کی حفاظت میں بھی شریک, علم کی اشاعت میں بھی شریک, دین کی حیات میں شریک. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے, اور اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے لیے لگانے میں یہ مال میرے دوستو برکت کا باعث بنے گا, مصیبتوں سے حفاظت کا باعث بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ نیک نیتی سے ہم لگائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ مال اللہ تعالیٰ برکت کے ساتھ واپس کرے گا, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور کی امت کی یہ خصوصیت ہے کہ جو مال وہ اللہ کے لیے خرچ کرے گی میں دنیا میں برکت کے ساتھ اس کو واپس کر دوں گا, اور آخرت میں بھی اس کو بدلے سے محروم نہیں کروں گا. خیر میرے دوستوں کتنا ہمارے لیے بہترین چانس ہے, موقع ہے. تو اس لیے یہ ادارہ جس کا ماہانہ خرچ ایک لاکھ کے قریب قریب ہے, اسی سے لے کے ایک لاکھ کے درمیان ماہانہ خرچ ہوتا ہے, اور 50% آپ حضرات کے تعاون سے یہ جو ہے نا خرچہ کور کیا جاتا ہے. 50% کچھ وہ آ جاتے ہیں, تھوڑی بہت یعنی فیسز وغیرہ آ جایا کرتی ہیں, اور چل ہی رہا ہے اللہ کی توفیق سے, آپ حضرات کے تعاون سے, اور تعاون میں بھی اللہ کی توفیق شامل ہے, اسی سے یہ کام ہو رہا ہے. یہ ہمارا سالانہ خرچہ ہے, یہ ہوتا ہی رہتا ہے. یہ تو اس وجہ سے آپ کو یہ خرچہ کرنا ہی کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اس کا بدل اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے. اور جو کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں میرے دوستو یہ خود بدل ہے. اتنا ماحول, اتنا انوائرمنٹ, اتنا اتھینٹک بات, اتنا ذبیحہ کا سپروائزری کا انتظام, اتنے فتاوا, اتنے بر وقت مسائل کا جواب, اتنی کونسلنگ, اتنے فیصلے, اتنی منسائٹنگ کے اندر آپ کی ہیلپ, اور دوسری چیزوں کے اندر, اور دوسرے بیانات کے ذریعے سے, علوم بانٹنے کے ذریعے سے, مسائل سمجھانے کے ذریعے سے, صحیح غلط بتانے کے ذریعے سے جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ حضرات کے تعاون میں بڑا تعاون کا بڑا حصہ ہے. اس میں پورے آپ شریک ہیں اس میں, اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ زیادہ تقریر کرنے کی ضرورت ہے. آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے. دعا سے پہلے یہ درخواست ہے کہ تشکیل کر لیتے ہیں. تھوڑی سی دو تشکیلیں ہوں گی, ایک تشکیل چندے کی, تعاون کی, تبرعات کی, آپ عطیات کے ذریعے سے, صدقات کے ذریعے سے ادارے کا تعاون فرمائیں. پھر اس کے بعد میں یہ بھی تشکیل کر لیتے ہیں کہ بھائی ہم کو جیسے مال اللہ کے لیے لگانا ہے وقت بھی اللہ کے لیے لگانا ہے. دین کے لیے محنت میں حصہ لینا بہت ضروری ہے, یہ فتنوں کا زمانہ ہے, اپنے دین کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے. جیسے مال کو لگانا ضروری ہے ایسی جان کو بھی لگانا ضروری ہے. آپ مال لگا کے اتحیات یاد نہیں کر لے سکتے کہ حافظ صاحب میرے پاس ٹائم نہیں ہے, مجھے اتحیات یاد نہیں ہے, یہ 1000 روپے لو اور یاد میرے لیے کر لو. تو ہم یاد کر کے آپ کو تحیات دے نہیں سکتے, نماز یاد کر کے دے نہیں سکتے, قرآن یاد کر کے دے نہیں سکتے, دینی ذوق یاد کر کے دے نہیں سکتے. تو آپ کو مجھے میری محنت کرنی ہے, آپ کو آپ کی محنت کرنی ہے. تو پہلی تشکیل کے بولو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. ہماری درخواست یہ ہے کہ ہر کوئی ہمت کرے, ہر کوئی اپنے حوصلے سے نام لکھائے, اور اتنا تعاون ہو جائے جتنا ہر سال آپ کا اس موقع پر ہوا کرتا ہے. اب تعالیٰ شان و قبول فرمائے.
کچھ لوگوں نے زبانی طور پر دعاؤں کے لیے کہا ہے میرے دوستوں, ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ پاک ان کی حاجتیں پوری فرمائیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک تو چھٹیاں بھی آئی ہوئی ہیں, ایک اس میں نسیمہ کوثر سید صاحب ہیں, اور ٹھیک ہے شہناز بیگم ہیں, تسنیم کوثر ہیں, فہیم اختر ہیں, اور جناب محمد اشفاق صاحب بہت علیل ہیں,
اللہ پاک ان میں جو بھی بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے مرحومین کی سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے رشتہ داروں میں جو مرحوم ہو گئے ان کی مغفرت فرمائے. جی ہاں، ذوالفقار صاحب کے ساتھ صاحب ہیں، اللہ پاک صحت عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلى وصام وبعدد من قعد وقام. وصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد كما تحب ربنا وترضى ان نصلي عليه وكما ينبغي لنا ان نصلي عليه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الامر كله لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. الف لام ميم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا ذا الجلال والاكرام. يا بديع السماوات والارض. يا غياث المستغيثين. اللهم انك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي. لا يخفى عليك شيء من امري وانا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي. اسالك مساله المسكين وابتهل اليك ابتهال المذنب الذليل وادعوك دعاء الخائف الضرير. اسالك بمعاقد العز من عرشك وبمفاتيح الرحمه من كتابك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن اوصانا بالدعاء. اللهم اغفر لامه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج الكرب عن امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح احوال امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. اللهم انا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. اللهم انا نعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والرياء والسمعة والصمم والبكم والجنون والجزام وسيء الأسقام وضلع الدين ومن الهم والحزن والبخل وغلبة الدين وغلبة الرجال ومن أن نرد إلى أرض العمر وفتنة الدنيا ومن علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. اے پروردگار، اپنے فضل و کرم سے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے. اے اللہ، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیے. اے اللہ، آج کی اس مبارک رات میں ہم تمام کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ، جو ہم نے نہیں کرنا تھا وہ ہم نے کیا. بہت ہی گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں. اے اللہ، بہت ہی شرمندگی ہے. اے پروردگار، بہت ہی شرمندگی ہے. نفس و شیطان سے ہارے ہوئے ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. اے اللہ، آپ بڑے کریم ہیں. اے مولا، آپ بڑے رحیم ہیں، آپ بڑے مہربان ہیں. اے اللہ، آپ مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں. اے اللہ، معافی مانگنے والے کو معاف کرنا پسند فرماتے ہیں. اے اللہ، معاف کرنے والا ہونا آپ کی صفت ہے اور آپ بڑے کریم ہیں اور معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں. اے اللہ، ہم سب کے سب بھکاری آپ کے دربار میں اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اے پروردگار ہم بھکاروں کو اپنے فضل و کرم سے مغفرت کی بھیک عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائیے. ہمارے سارے گناہ معاف فرما دیجئے. چھوٹے گناہوں کو بھی معاف کر دیجئے. بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیجئے. اے اللہ چھپے ہوئے گناہوں کو بھی معاف کر دیجئے. علانیہ گناہوں کو بھی معاف کر دیجئے. رات کے اندھیروں میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. دن کے اجالے میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. جان کی لین کے گناہ، مال کی لین کے گناہ، اے اللہ حقوق کی لین کے جتنے بھی ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کو بھی معاف فرما دیجئے. اے کریم آقا ہماری توبہ کو قبول فرمائیے، ہماری ساری غلطیوں کو معاف فرمائیے. اے اللہ آج کی اس مبارک رات میں ہمیں محروم نہ فرمائیے. اے کریم اس کرم کے موقع پر اے پروردگار ہمیں محروم نہ فرمائیے. اے اللہ ہماری بدعملیوں کی نحوست سے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست سے اور ہمارے دل کی قساوت کی وجہ سے اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے. اے اللہ سارے انسانوں کے قلوب آپ کے قبضے میں ہیں. اے اللہ آپ کی ڈونگلیوں کے بیچ میں ہیں سارے انسانوں کے قلوب. اے اللہ جدھر چاہیں آپ پھیر دیں. اپنے کرم سے ہماری پریشانیوں کے بال پکڑ کے اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا دیجئے. اے اللہ ہم کو ہدایت پر چلا دیجئے. اے اللہ صراط مستقیم پر چلا دیجئے. منعم علیہم کے راستے پر چلا دیجئے. انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے راستے پر چلا دیجئے. اے اللہ ہم کو بھی نیک راستے پر قائم فرما دیجئے. ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو نیک راستے پر قائم فرما دیجئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے پاکیزہ سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو دین کی محنت کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ دین کا ماحول بنا دیجئے. اے اللہ دین کا ماحول بنا دیجئے. دین کی محنت کرنے والا بنا دیجئے. دین کی محنت سے محبت عطا فرما دیجئے. دین کے لیے جان و مال لگانے کا شوق پیدا فرما دیجئے. اے اللہ اس کا حوصلہ عطا فرما دیجئے. اس کی ہمت ہمیں نصیب فرمائیے. دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائیے. دین پر چلا دیجئے. اے اللہ جس کے لیے آپ آسان فرما دیں اسی کے لیے آسان ہے، اور جس کو آپ آسان نہ کریں اس کے لیے کوئی چیز آسان نہیں ہو سکتی. اے اللہ ایمان پر جینا اور ایمان پر مرنا اور دینی زندگی کو اختیار کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی پاکیزہ سنتوں والے طریق پر قائم رہنا، اے پروردگار محض آپ کی توفیق سے اور آپ کے فضل سے اور آپ کے آسان کرنے سے ہی ہو سکتا ہے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آسان فرما دیجئے. اے اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کو دین کی محنت پر لگا دیجئے. اے اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کے حالات کو صحیح فرما دیجئے. اے اللہ امت کی نیا کو ڈوبنے سے بچا لیجئے. اے اللہ اس وقت امت مسلمہ دشمنوں کے پنجے میں مختلف قسم کی جم رہی ہے اور اس کے اوپر پنجے دشمنوں کے اللہ گھڑتے ہی چلے جا رہے ہیں. اے اللہ دشمنوں میں یہ امت پھنستی ہی چلی جا رہی ہے. اے اللہ دشمن مکر کرتے ہیں لیکن آپ کی تدبیر سب پر غالب ہے. اے مولا کریم آپ قدرت والے ہیں، آپ کرم والے ہیں، آپ رحم والے ہیں. یہ آپ کے حبیب کی امت ہے. اے اللہ یہ آپ کے حبیب کی امت ہے. اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے، اپنے حبیب کے واسطے سے ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے اللہ اس پر رحم فرما دیجئے. ناراضگی کی نظر کو ختم فرما دیجئے. اس کے حالات کو صحیح فرما دیجئے. اے اللہ مسلمانوں کی جانوں اور مالوں کے ضیاع سے حفاظت فرما لیجئے. ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے سے بچا لیجئے. ایک دوسرے کی بے حرمتی سے بچا لیجئے. مسلم ملکوں میں امن و امان کو قائم فرما دیجئے. اے اللہ مسلم ملکوں میں امن و امان کو قائم فرما دیجئے. یا اللہ مسلم ملکوں میں امن و امان کو قائم فرما دیجئے. معاشرے کی اصلاح عافیت کے ساتھ میں فرما دیجئے. اے اللہ معاشرے کی اصلاح عافیت کے ساتھ میں فرما دیجئے. اے اللہ اس امت کو دین کی محنت کرنے والا بنا دیجئے. دین کی محنت صحیح نہج سے کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ پوری امت کو امت کے علماء سے، خواص سے جوڑ دیجئے. ان میں آپس میں گہرا تعلق اور دوستی پیدا فرما دیجئے. حسن ظن اور عقیدت پیدا فرما دیجئے. بدگمانیوں کو دور فرما دیجئے. نفرتوں کو ختم فرما دیجئے. اے پاک پروردگار سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجئے. برادران ملک کو ہدایت دے دیجئے. اے اللہ اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، بڑی نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. پروردگار ان تک بھی ہدایت پہنچا دیجئے. ہمارے پاس جو دین کی اور ایمان کی امانت ہے، اس امانت کو بہترین طریقے پر حکمت کے ساتھ اس کو ان تک منتقل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. اس کی حکمت ہمیں نصیب فرما دیجئے. اس کا سلیقہ نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اس ملک میں بھی ہدایت کی ہوائیں چلا دیجئے. برادران ملک کو اسلام کی توفیق سے مالا مال فرما دیجئے. اے اللہ ان کا بھی بھلا ہو جائے گا، ساری انسانیت کا بھلا ہو جائے گا، ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا. اے پاک پروردگار ہمارے لیے ہمارے دینی اداروں کو مضبوط فرما دیجئے. اے اللہ جتنے مساجد ہیں، مراکز ہیں، ان سب کی حفاظت فرمائیے. مدارس کی حفاظت فرمائیے. دینی انسٹیٹیوٹس کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ان کا اللہ ان کی اے اللہ مدد فرمائیے. قدم قدم پر غیبی تائید کو شامل حال فرمائیے، مددگاروں کو کھڑا فرما دیجئے، اے اللہ دین کی محنت کے لیے آوان و انصار جمع فرما دیجئے، اے اللہ مخلص لوگوں کے قلوب کو مجتمع فرما دیجئے، مخلصین کا مجمع نصیب فرما دیجئے، مخلصین کو جمع فرما دیجئے، جمع شدہ لوگوں میں اخلاص کا کمال نصیب فرما دیجئے، کرم کا، رحم کا، عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ آخرت کی تمام منزلوں میں، تمام گھاٹیوں میں ہماری بھرپور مدد فرمائیے، ہر ہر گھاٹی میں بھرپور مدد فرمائیے، اے اللہ میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے ہم سب کو بچا لیجئے، عذاب قبر کی ذلت و رسوائی سے بچا لیجئے، قبر کے عذاب سے بچا لیجئے، قبر کی تکلیفوں سے بچا لیجئے، موت اور ما بعد الموت میں برکت عطا فرمائیے، اے اللہ میدان حشر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرما دیجئے، اول پہلے میں ہی آپ کی شفاعت عطا فرما دیجئے، پل صراط پر سے بجلی کی طرح سے گزار دیجئے، نیکیوں کا پلہ بھاری فرما دیجئے، اور اے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں جگہ مرحمت فرما دیجئے، جہنم سے ہماری اور ہمارے بچوں کی نسلوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لیجئے، اولا جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہو سکتا، برداشت کے قابل نہیں ہے، اے پاک پروردگار ہم آپ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی نحوست سے ہم نے بہت کچھ اپنے لیے سزا تیار کر لی، پروردگار آپ معاف فرمانے والے ہیں، آپ کی امید ہے، اے پروردگار ہم کو معاف فرما دیجئے اور جہنم سے ہم سب کو آزاد فرما دیجئے، عذاب جہنم سے ہماری اور ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائیے، اے مولا کریم دنیا کی ہر چھوٹی بڑی حاجت آپ کی بارگاہ میں پیش ہے، مولا ہم تو آپ کے محتاج ہیں، سراپا محتاج ہیں، دنیا میں بھی محتاج، آخرت میں بھی محتاج، قبر میں بھی محتاج، جان میں بھی محتاج، مال میں بھی محتاج، ایک ایک چیز میں نہیں ہزاروں لاکھوں چیزوں میں پروردگار ہم آپ کے محتاج ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے رازق ہیں، آپ ہی ہمارے محافظ ہیں، آپ ہی ہمارے خالق و مالک ہیں، اے پروردگار ہماری جس کرم سے آپ نے ہماری اب تک ضرورتیں پوری فرمائیے، اس وقت جو ہماری ضرورتیں اٹکی ہوئی ہیں اپنے کرم سے ان کو بھی پورا فرما دیجئے، اور جو ہماری ضرورتیں ہوں آئندہ وہ بھی پوری فرما دیجئے، اے پاک پروردگار مال کے لین سے جو پریشان ہیں ان کی مالی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، کاروبار جن کے متاثر ہو گئے ان کے کاروبار کو سنبھال دیجئے، جاب کے لین سے جو لوگ پریشان ہیں ان کی جاب کو سنبھال دیجئے، اے اللہ ہماری جابوں میں استحکام نصیب فرمائیے، استقلال نصیب فرمائیے، ضائع ہونے سے، اے اللہ چلے جانے سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دیجئے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دیجئے، جو اے اللہ جن کی شادیاں ہونی ہیں عافیت سے ان کی شادیوں کا انتظام فرما دیجئے، اے اللہ ماں باپ کے سینوں پر سے سل کو ہٹا دیجئے، اس وزنی بوجھ کو ہٹا کر ان کو سب لوگ دوش فرما دیجئے، اچھے جوڑے اپنے فضل و کرم سے لڑکوں اور لڑکیوں کو نصیب فرما دیجئے، وقت پر ان کی شادیاں اچھے گھرانوں میں کروا دیجئے، اے پاک پروردگار گھروں کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دیجئے، اے اللہ رشتوں کے ٹوٹنے سے، خاندانوں کے بکھرنے سے حفاظت فرما دیجئے، ہمارے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کا نظم فرما دیجئے، دینی تعلیم و تربیت کی طرف ہم کو سب کو متوجہ فرمائیے، فکر کرنے والا بنائیے، اے اللہ کل آخرت میں ان سب کو بھی عذاب سے بچنے کی تربیت کرنے والا بنا دیجئے، آپ کے حکم کو پورا کرنے والا بنائیے کہ آگ سے اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو بچائیں، اے پاک پروردگار ہم اپنے بچوں کے بارے میں تعلیم و تربیت کی حکمت ہمیں نصیب فرمائیے، اس کی صحیح فہم ہمیں عطا فرما دیجئے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہمیں سے ہر ایک کی جتنے بھائی جتنی بہنیں ہیں، اے اللہ ہمیں سے ہر ایک کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، اولاد کی، گھر بار کی، کاروبار کی، پیسوں کی، اے اللہ ہر چیز کی پوری پوری حفاظت اپنے فضل و کرم سے فرما دیجئے، ہمارے رشتہ داروں کی اے اللہ حفاظت فرمائیے، جن بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے پروردگار ان کی جو جائز حاجتیں ہیں اپنے کرم سے پوری فرما دیجئے، اے اللہ جنہوں نے آپ سے امیدوار ہیں کہ آپ کے بندے آپ سے مانگیں گے تو آپ قبول فرمائیں گے، پروردگار ان کی حاجتوں کا تکفل فرما دیجئے، ان میں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دیجئے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو قانونی رکاوٹوں میں رکے ہوئے ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کا بھی انتظام فرما دیجئے، ان کی ان رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے، جن کا گرین کارڈ کا کام رکا ہوا ہے ان کو گرین کارڈ دلا دیجئے، جن کا سٹیزن کا کام رکا ہوا ہے ان کو سٹیزن دلا دیجئے، اس کو عافیت کا ذریعہ فرما دیجئے، کسی بھی مصیبت اور پریشانی سے بچا لیجئے، اے اللہ اور جو جس طرح کے لیگل اسٹیٹس میں پھنسا ہوا ہے اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے مخرج پیدا فرما دیجئے، راستہ اس کے لیے نکال دیجئے، اے اللہ ہماری کیا حاجتیں ہیں وہ تو ہم بھی نہیں جانتے، ہم سے زیادہ آپ کو سب کچھ معلوم ہے، پروردگار ہر چھوٹی بڑی حاجت آپ کی بارگاہ میں پیش ہے، ہماری تمام حاجتوں کا تکفل فرمائیے، اے اللہ ہمارے دلوں کی قساوت کو دور فرما دیجئے، نیک اعمال کا شوق اور توفیق عطا فرما دیجئے، ہماری بری صفات کو ختم فرما دیجئے، اچھی صفات سے ہمیں مزین فرما دیجئے، ہمارے اعمال کو، اخلاق کو، اقوال کو، احوال کو درست فرما دیجئے، اے اللہ حقوق کی صحیح ادائیگی کرنے والا بنا دیجئے، ہر میاں بیوی میں پیار محبت پیدا فرما دیجئے، جوڑوں کو سلامت رکھیے، اے کریم آقا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد سے سرفراز فرما دیجئے، اور جن کے لیے اولاد دینا آپ نے مقدر نہیں فرمایا اس کو اے اللہ ان کو تسلی دے دیجئے اور اطمینان نصیب فرما دیجئے، اس کی وجہ سے گھروں میں سرپٹول اور اختلاف سے حفاظت فرمائیے، کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگا ہے وہ ہمیں نصیب فرمائیے، اور جن شرور سے آپ نے پناہ مانگی ہے ان سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ بر و بحر میں، حرمین میں، اے اللہ جہاں کہیں بھی آپ کے ولی دعائیں کر رہے ہیں پروردگار ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے حق میں بھی ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، اور ہماری ان متواضع دعاؤں میں ان کا حصہ فرما کر ان کو شرف قبولیت سے سرفراز فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اس ادارے کو ترقی عطا فرمائیے، استحکام نصیب فرمائیے، حفاظت فرمائیے، ہماری اور ادارے کی اور تمام دینی کاموں کی تمام انسانی اور شیطانی شرور سے حفاظت فرما لیجئے، اس کے اخراجات کا انتظام فرمائیے، اے اللہ قلوب کو متوجہ فرمائیے، اور اپنے اللہ بچوں اور بچیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مجتمع فرمائیے اور بہترین تعلیم و تربیت کا انتظام فرما لیجئے، اللہ دین کے جو دوسرے کام ہو رہے ہیں ان کو بھی قبول فرما لیجئے، دعوت کے کام میں ہم سب کو مشغول فرمائیے، دین کی محنت کے لیے ہم سب کو حوصلہ نصیب فرمائیے، جان و مال کو آپ کے دین کی حیات کے لیے لگانے والا بنا دیجئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، رحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔